أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيران أمان عائشة حالد مها أزر سادية صلاح الدين ياسمين بانو رزوانة قمر فريدة خان فوزي عزيز رئيس مصفر آلية قريشي فاطمة محمدي نجد سوال آلية أختر نشاط كوسر نائلة قياني نازية خانم فراناز سنة أفرين فزانة سلود شاهينة سوريا اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قبریائی میرج فاطمہ بشرا صدیقی غزالہ رشید ارشیا گلسان ثانیہ شہباز عبیرہ شیراز شہناز سلطانہ ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شاداب صبا امر عمر مینا فرحج آسما شاہ خمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ سادیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی محلہ کا عبد امید تفشیش اروبا استحسان نازمہ پلین رانی شاہین ماجبین حان بین سداد سبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اکبر سائمہ عزیز نوبر مسعود صوفیہ خان جی ماشاء اللہ الحمد للہ آج ہم نے 24th پارا اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں سے پوچھنا تھا کیا آپ لوگ گروپنگ ٹائم پہ کر رہے ہیں گروپنگ کا مجھے بتائیں آپ لوگ سارے مجھے اپڈیٹ دیں گروپنگ کا کیسا جا رہا ہے آپ سب کا جی گروپنگ کا مجھے بتائیں گروپنگ آپ لوگ کر رہے ہیں اپنی اسائنمنٹس جی الحمد للہ ویری گڈ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گروپنگ پھر وی آر ڈوئنگ آن ٹائم جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ پھر مجھے یہ بتائیں اسائنمنٹس جو ہے وہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں آپ لوگ فارورڈ کر رہے ہیں ٹائم پہ اگر ٹائم لیٹ بھی ہو جائیں تو لازمن فارورڈ کریں دیکھیں شروع میں دیکھیں بہت زیادہ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا کلاس میں ایسا ایسا کوئی نہ کسی نہ کسی کی کوئی جی الحمدللہ کوئی مجبوری آ جاتی ہے ذرا کوئی ویسے ذرا شوق سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں دل بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے ایسے کچھ مسائل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس قرآن سے دور ہو جاتے ہیں دل سب کا بہت رہتا ہے لیکن کوشش کریں جیسے تیسے کر کے اس کلاس کو نہیں چھوڑیں جی وی فنش جی الحمد للہ وہ 22nd کا بھی ابھی میرا ہمیں آج سینڈ کیا گیا تھا سلوری سلوری کا نہیں الحمد للہ 24th پہ ہم لوگ آ گئے وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ اس سے پروسیس لوگ آنے کے بھی آپ کو رمضان میں سینڈ کر دیں گے تو آپ لوگ اپنے باقی جو ہے پارا بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا ٹھیک ہے باقی سورہ زمر ماشاءاللہ آج 24th پارا اسٹارٹ ہوگا بہت ہی پیاری سورہ ہے مطلب جتنی پڑھی ہیں جیسے سورہ یاسین تھی جتنی بھی کر لیں کچھ ہمارے گھریلو احکامات تھے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ نور میں دیکھے گھریلو احکامات سورہ نساء میں جی نیکسٹ ایئر نیکسٹ انشاءاللہ اگست میں کمپلیٹ ہو جائے گا 3 ایئرز کا تھا نا کیونکہ 3 ڈیز کلاس ہے اس کے لحاظ سے پورا جو ہے یہ آپ کا ٹائم ٹیبل جو ہے سیٹ ہوا ہوا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر تک 2018 میں ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی میں اپریل ہے پھر نیکسٹ ویک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایسٹر کی ویک فری ہوگا آپ کو ان شاء اللہ تو ظاہر اس طرح ویک فری آ جاتا ہے پھر رمضان کا پورا مہینہ چلا جاتا ہے پھر عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں دو دفعہ تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ہم لوگ 3 دن کلاس ہوتی تھی اس وجہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دعا کریں گے ابھی خیر وافیت کے ساتھ ابھی رمضان آ رہے ہیں تو اس کو ہم خیر وافیت کے ساتھ آگے تک لے کے جائیں اور اس طرح آپ لوگوں کا جوش زیادہ ہونا چاہیے نہیں نہیں 2017 میں کیسے اگست میں ابھی تو آپ لوگ 24th پارا پہ ہے نا تو 2017 میں اگست میں تو نہیں کمپلیٹ ہو سکتا اور خود اپنا ٹائم خود دیکھیں نا ابھی ہم لوگ سورہ زمر 24th پارا پہ ہے تو 6 پارا ہم لوگ 2 مہینے کیونکہ جون میں آپ کا جو ہے اس کا رمضان آ جائے گا ٹھیک ہے رمضان کے فوراً 2 کلاسز ہوں گی مطلب پھر جولائی ہے اگست میں کیسے کمپلیٹ کر سکتے 2 مہینے میں تو نہیں نا 6 پارا کمپلیٹ کر سکتے 4 بھی کر لیں 4 بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آرام سے کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ کا یہ دعا کریں کہ خیر وافیت کے ساتھ ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں آج جو لیسن نمبر ہے 228 سورہ زمر آیت نمبر 32 سے 52 تک انشاء ذرا ایک ہی اسٹریچ میں کمپلیٹ کریں گے اور گرامر کے لیے بھی ریڈی رہیے گا انشاء اللہ گرامر کریں گے آگے سے کسی نے بھی کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ بتائیں ریوائز کیا تھا گرامر کو میں نے جو آپ کو ہوم ورک دیا تھا 2 ہوم ورک دیے تھے ایک تو آپ کو जी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड. सिर्फ जी एक ने बोला है कि यस, बाकी जी बताएं, बाकी लोगों ने रिवाइज किया है कि भूल गए थे. नॉट फुल, चले किया तो है ना, करने से क्यों, अच्छा करने का क्या फायदा हुआ, स्टिल रुवैया नॉन. जी ठीक है, करने का क्या फायदा हुआ है, क्या हो रहा है फायदा, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि दूसरों लोग भी थोड़े से मोटिवेट हों कि आप अगर कोई जैसे आपके कुरान की असाइनमेंट मिलती है, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूं कि मेरे पास है, टेस्ट पारा आते हैं या कुछ भी है, तो उसको आपको रवैयन के लिए क्यों बोला जाता है, इसमें क्या फायदा, क्या मकसद होता है, मुझे थोड़ा सा बताएं. देखिए सारे हर कोई देखिए आपसे पहली बात टू गेट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट होने के लिए किस लिए, कि आप कुरान के स्टूडेंट हैं ना, कुरान सीखें, टोटली आप माइंड में रखें कि जो ग्रामर सीख रहे हैं ये टोटली आप कुरान को समझने के लिए, क्योंकि देखिए अगर जेर जबर पेश का आपको पता है, ता के ऊपर फतहा आ रही है उसका किस क्या मीनिंग आता है, ता के नीचे कसरा आ रही है उसका क्या है, अगर दमा आती है उसका क्या आता है, या सखना आती है, वाव अलिफ मदिया जो आप तजवीद के रूल्स भी पढ़े उसका क्या मकसद है, अगर आपने आप तजवीद को मैं इससे भी साथ रिलेट करूँ, तजवीद का बहुत बड़ा हाथ है, अगर तजवीद के साथ हमें पढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि आप ये जिन में रखिएगा तजवीद आपकी अच्छी है, पढ़ना आपको अच्छा आएगा, आगे से आप अगर किसी को लेक्चर देते हैं आप उसको एक आयत भी जी बिल्कुल आप बिल्कुल बट सिस्टर आई नीड कंसिस्टेंस रिवीजन, बिल्कुल कंसिस्टेंट रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि देखें आप साथ साथ करते रहेंगे आपको फायदा होगा. मैं इंशाल्लाह इसीलिए बहुत स्लो से लेकर आपको जा रही हूं कि ये जल्दबाजी वाला काम नहीं है, कंप्लीट करवाने हो तो मैं अभी आपको एक महीने के अंदर कंप्लीट करवा सकती हूं, ठीक है, लेकिन हमने वो नहीं करना, हमने इसको एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि हम कुरान सीख रहे हैं और कुरान के लिए हमें फ्रेश होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए स्पेशली ग्रामर या इस तरह की चीज जैसे तजवीद में भी है जी, इफ नॉट रिवाइवल टू रिकॉल सम रूल्स जी बिल्कुल. और इसी तरह तजवीद का जैसे आपको आपकी असेसमेंट आपने मुझे सेंड की थी, स्ट्राइशा ने आपको दोबारा वो उसकी दी है फीडबैक, आप लोगों ने अपनी मतलब जैसे उसमें से मिस्टेक्स देखी हैं, तो उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान को सीखें एज अ तजवीद के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से, फिर आगे से आप तफसीर करें तो उसी सूरत में आपको समझ आएगी ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जब हमें इन चीजों का पता होगा. वैसे तो हर कोई तालत है, इतनी आपको बुक्स मिल जाती हैं, तफसीर वाली मिल जाती हैं, ट्रांसलेशन वाली मिल जाती हैं, लेकिन जो आप लोग खुद अपने ऑन पे करेंगे, आपको खुद से एक आप मसफ लेते हैं अरेबिक, तो उसको आप देखते हैं कि जी अभी मुझे पता है मैंने यहां पे ये पढ़ा था और इसमें इसकी ये तफसीर है, इसकी ये ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड आपको आती है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको हम सबको इस काबिल बनाया है कि हम इसको अब इस तरीके से पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. चले स्टार्ट करते हैं सूरह ज़ुमर, देखते हैं अल्लाह पाक इसमें क्या कहते हैं 32 से 52. इंशाल्लाह ग्रामर के लिए भी रेडी रहेगा. जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 228 آیت نمبر 32 سے 52 سورۃ زمر. لیسن نمبر 228 آیت نمبر 32 252 सूरत सुम्र. पहले लफ्जी तर्जमा लिखेंगे. फमन अल्तलमो, फिर कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो, कज़ब अलल्लाही, झूठ बोले अल्लाह पर, वकज़ब बिस्सिद्की, और झुटलाए सच्चाई को, इस जाहू, जब वो आ जाए उसके पास, अलई सफी जहन्नमा, क्या नहीं है जहन्नुम में, मस्वल्लिल काफिरीन, ठिकाना काफिरों के लिए, सा वाव या मस्वा कर उठे, वल्लजी और वो शख्स, जा अबिस सिद्की, जो लाया सच को, وصدق به اور اس نے تصدیق کی اس کی. اولئک یہی لوگ, ہم المتقون وہ ہیں جو متقی ہیں. لہم ان کے لیے ہوگا, ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے, عند ربہم ان کے رب کے پاس, ذالک یہ, جزاء المحسنین بدلہ ہے محسنین کا, لیکفر اللہ تاکہ دور کر دے اللہ, انہم ان سے, اسوأ الذی بدترین وہ جو, سین و حمزہ روٹ ہے اسوأ کا, عملوا انہوں نے عمل کیے, ویجزیہم اور جزا دے ان کو, اجرہم ان کے اجر کی, بیاحسنی احسن کے بدلے, الذی کانو وہ جو تھے, یعملون وہ عمل کرتے, الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ, بکافن کافی, عبدہو اپنے بندے کو, کافن کا روٹ ہے کاف فا یا, ویحوفونک اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو, خا وفا باللذین ان ہستیوں سے, من دونہ جو اس کے سوا ہیں, ومن یدلل اللہ اور جس کو بھٹکا دے اللہ, فما له تو نہیں اس کے لیے, مراد کوئی ہدایت دینے والا, ومن یهد اللہ اور جس کو ہدایت دے اللہ, فما له تو نہیں اس کے لیے, مم مدل کوئی بھٹکانے والا, الیسا کیا نہیں ہے اللہ اللہ, بعزیز غالب, ذنتقام انتقام لینے والا, ولئن سألتهم اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے, من خلق کس نے پیدا کیا, السماوات آسمانوں کو, الارض اور زمین کو, ليقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے, قل افرأيتم کہہ دیجئے کیا پھر دیکھا تم نے, ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو, من دون اللہ اللہ کے سوا سے, ان ارادنی اللہ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ, بدرن کسی بھی تکلیف کا, حل ہننا کیا وہ یعنی دیویاں, کاشفاتو دور کرنے والیاں ہیں, کاف شین فا دری ہی اس کی تکلیف کو, او ارادنی یا ارادہ کرے میرے ساتھ, برحمتن رحمت کا, حل ہننا کیا وہ, ممسی کا تو روکنے والیاں ہیں, میم سی کاف رحمتی ہی اس کی رحمت کو, قل حسبی اللہ کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ, علیہ اس پر ہی, یتوکل المتوکلون توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے, قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم, اعملوا عمل کرو, علی مکانتکم اپنی جگہ پر, انی عامل بے شک میں عمل کرنے والا ہوں, فسوف تعلمون پسند قریب تم جان لو گے, میں یاتی ہی کون ہے آتا ہے اس کے پاس, عذاب یخزیہی، ایک عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اترتا ہے اس پر. حَالَامْ لَامْ، عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا. اِنَّا، بے شک ہم نے. انزلنا، نازل کی ہم نے. علیک الکتاب، آپ پر کتاب. للناس بالحق، لوگوں کے لیے. حق کے ساتھ. فمن اہتدا، تو جو ہدایت پا جائے. فلنفسہ، تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. ومن ضل، اور جو کوئی بھٹکے. فإنما، تو بے شک. يدل عليها، بھٹکتا ہے اپنے خلاف. وما انت، اور نہیں تو. علیہم بی وکیل، ان پر کارساز. واو کاف لام، اللہ، اللہ. یتوفل انفس، فوت کرتا ہے نفسوں کو. حین موتیہا، ان کی موت کے وقت. واللتی، اور وہ جو. لم تمت، نہیں مرتے. فی منامیہا، اپنی نیند میں. نون واو میم. فیمسک اللتی، پس روکتا ہے اس کو جو. قضا علیہا، فیصلہ کرتا ہے اس پر. الموت، موت کا. ویرسل الاخرى، اور بھیجتا ہے دوسریوں کو. مؤنث ہے اخرى. الى اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک. ان فی ذلک، بے شک اس میں. لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لقومی یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا. شفعاء، کچھ سفارشی. شین فاعین. قل، کہہ دیجئے. اولو کانو، کیا بھلا اگر ہوں وہ. لا یملکون شیئا، نہ ملکیت رکھتے کسی چیز کی. ولا یعقلون، اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں. قل للہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے. الشفاعت جمیعا، شفاعت ہے ساری کی ساری. لہو ملک السماواتی، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی. والارض، اور زمین کی. ثم، پھر. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. وَحْدَهُ، اکیلے اسی کا. اشمعزت، نفرت کرتے ہیں، یعنی سکڑ جاتے ہیں. شین میم ز. قلوب الذین، دل ان لوگوں کے. لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. بالآخرہ، آخرت پر. وَإِذَا، اور جب. ذُكِرَ الَّذِينَ، ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو. مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ ہیں. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ، کہہ دیجئے کہ اے اللہ. فاطر السماواتی، پیدا کرنے والے آسمانوں کے. والأرضی اور زمین کے، عالم الغیبی جاننے والے غیب کے، والشہادہ اور حاضر کے، انتا تو ہی، تحکمو تو فیصلہ کرے گا، بین عبادی کا اپنے بندوں کے درمیان، فی ما اس میں جو، کانو تھے وہ، فی ہی اس میں، یختلفون اختلاف کرتے، ولو اور اگر، ان للذین بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارضی جو زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ومثلہ اور اسی کی مانت ہو، معہ اس کے ساتھ، لفتدو البتہ وہ فدیے میں دے دیں، بھی اس کو، من سوء العذاب برے عذاب سے، یعنی بچنے کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لم یکونو جو نہ تھے وہ، یحتسبون وہ حساب رکھتے، یعنی اندازہ رکھتے، حسین بار اٹھے، وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے، سیئاتو سزا یا برے نتائج، ما کسبو اس کی جو انہوں نے کمائی کی، وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو، ما کانو جو تھے وہ، بہی یستہزئون ساتھ اس کے مذاق کرتے، فإذا پھر جب، مس الانسان ضر چھو جاتا ہے انسان کو کوئی نقصان یا تکلیف، دعانا وہ پکارتا ہے ہم کو، ثم پھر، اذا جب، خولناہ ہم عطا کرتے ہیں اس کو، خا واو لام، نعمتم مننا کوئی نعمت اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، قالا کہتا ہے، انما اوتیتہ بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو، علی علم علم کی بنا پر، بل ہیا بلکہ وہ، فتنتن آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لیکن اکثر ان میں سے، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، قد تحقیق، قالہا کہا تھا اس کو، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے، فما اغنا تو نہ کام آیا، انہم ان، آیت نمبر 32 ہے، فمن اسلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوا للکافرین، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا، الیس فی جہنم مثوا للکافرین، کہ ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور پارے کا بھی آغاز ہے، اور بات شروع ہوتی ہے فمن سے، پس کون ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سوال کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں ایک ایسی شخصیت سے متعارف کروایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتا ہے، اور انسانوں میں سے بدترین انسان وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ اللہ تعالیٰ دو مختلف کرداروں کے ساتھ ہمارا تعارف کرواتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو اور اللہ کے نمائندے کو ماننے والا ہے، ہر حکم کی تصدیق کرنے والا ہے، چاہے اس کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے کہ جو خود بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور جب اس کے سامنے سچی بات آ جائے تو اس کو جھٹلا بھی دیتا ہے۔ یہاں اصل میں مراد وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ سزا کا مستحق ہوگا جس نے خود ساختہ عقیدے گھڑ لیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات اپنے من پسند بزرگوں کو دیے اور کسی سے کچھ چھڑوانے کی بات کی، کسی سے کچھ چھڑوانے کی بات کی، من مانے طریقے سے دین کی عبادات کی رسمیں ڈالیں، اور جب اللہ کا نبی یا اللہ کا کوئی نمائندہ اللہ تعالیٰ کی بات لے کر آیا تو اس نے اس کو جھٹلا دیا، کیونکہ اس کی بات اس کے من گھڑت عقیدوں اور اس کی من پسند روایات سے ٹکراتی تھی۔ ایسا شخص حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی صرف اس لیے جھٹلا دیتا ہے کہ اس سے اس کے نام اور اس کے کام پر اور وہ روایات جو کئی سالوں سے اس نے قائم کی ہوتی ہیں اس پہ زد پڑتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو سب سے بڑا ظالم ازلم کے لفظ سے ثابت کر دیا، جو سپلیٹیو ڈگری ہے، افضل و تفصیل کا صیغہ ہے، کہ جس میں سب سے زیادہ، ایک ہوتا ظالم، ایک ظلام، اور یہاں ازلم، افعل، اکبر، ارشد، یعنی سب سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ ممن کذبہ، جس نے جھوٹ باندھا۔ یہاں ممن کذبہ سے مراد ہوگا وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا کوئی اس کا شریک ہے، کہ اس کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے توحید کا بیان چل رہا تھا کہ لوگ کس طرح سے کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، کبھی کسی انسان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، کبھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جنوں کے ساتھ نسب جوڑ دیتے۔ یہ تمام باتیں کہنے والے در حقیقت اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا ان کا قصور کیا تھا کہ وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلا دیا سچ کو۔ کیا سچ تھا؟ ایک بات، سچ سے مراد اسلام ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری تفسیر کی جاتی ہے کہ صدق بمانی صادق، سچا، اور مراد ہوگا پھر رسول، کہ جنہوں نے اس سچے دین کو جو ان کے پاس آیا اسے جھوٹا بتا دیا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ سچا دین تھا توحید، پھر کچھ احکامات، فرائض، پھر دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ، کچھ چیزوں سے اجتناب جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مومنوں کے لیے خوشخبریاں اور کافروں کے لیے وعیدیں، یہ ساری چیزیں دین اور شریعت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو جنہوں نے ان چیزوں کا نہ مانا، گویا کہ کذب بالصدق، اتنی بڑی سچائی کو نہ مانے جو ان کے سامنے کھل کے آ گئی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جس نے اس دین کو نہیں مانا، گویا کہ اس نے اس شخص کو بھی نہیں مانا جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سچ ان کے پاس آ گیا، جب حقیقت والا دین ان کے پاس آ گیا، لا الہ الا اللہ والا دین ان کے پاس آ گیا، تو کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے باوجود بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا؟ کتنی جرات ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اپنے پیاروں کو سونپتے ہیں؟ کیا ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی وہی سارے اختیار ہیں جو اللہ کے پاس ہیں؟ جب ان کو بات بتائی جائے تو اس بات کو بتانے والے کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ باتیں جو بالکل من گھڑت ہوتی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ایک خوبصورت دین کے نام پہ پیش کرتے ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کا؟ یہاں الیس استفہام ہے، لیکن اس سے مراد استقرار ہے، یعنی ثابت کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے، ہاں واقعی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں رہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ان کافروں کا دوزخ میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ مراد کیا کہ اور دوزخ کے علاوہ یہ پھر کہاں جائیں گے؟ والذی جاء بالصدق، دوبارہ کہا، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں؟ کون؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقین، اس کے اپوزٹ، یہ تو ایک کردار تھا، لیکن دوسری بات وہ شخص جو سچی بات لایا، یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سچا دین لے کر آئے۔ اور اس سے مراد ہر دور کا وہ شخص ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف بلاتا ہے۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ وہ صدق بھی، وہ جس نے اس کی تصدیق کی، مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کی، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے قبول کیا، تو لہٰذا صدق بھی سے مراد عام رائے یہی ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور خاص طور پہ انہوں نے اللہ کے نبی کے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی کہ جب لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا کہ کوئی شخص رات کو جا کے صبح سے پہلے کیسے واپس آ سکتا ہے، لیکن جب ابو بکر صدیق کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو کہا اگر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اسی طرح پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر دور کا وہ شخص جو رسول کی رسالت پر ایمان لے آئے وہ بھی صدق بھی میں آتا ہے، اولئکہم المتقون، یہی ہیں تقویٰ والے۔ اگر آپ دیکھیں نا، میں تھوڑا سا دونوں آیتوں کے ضمائر آپ کو پھر لکھاؤں تاکہ آپ کوئی چیز مس نہ کریں۔ پہلا شخص فمن، ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس کے نیچے لکھیے آپ جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کرنے والا ہو سکتا ہے، اور مشرک، جس نے اللہ کو نہ مانا۔ پھر دوسری بات کذب بالصدقی، یہ دوسرا فعل ہے، گویا کہ یہ ظلم کی مختلف قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سچ آ گیا اس کے پاس، اس نے اس کو جھٹلا دیا، جاہو، یہ سچ دین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور بمانی صادق یعنی سچے دین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اس کا لفظ ہے نا، اس جاہو، یہ اس یہاں حین کے معنوں میں، اور یہ اسم ظرف زمان ہے، زمانے کی کیمیت ہے، اس میں نے وین، انگلش میں اس کو آپ کہیں گے وین اٹ کیم ٹو ہم، جب اس کے پاس آیا۔ علیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم پھر ٹھکانا نہیں ہے کافروں کا؟ مسوا سا واؤ یا سے، ساوی ساوا ٹھکانے کے معنوں میں آتا ہے، مراد یہ ہے کہ یقیناً جہنم ہی ان کے لیے ٹھکانا ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک تو ہو گیا مشرک اور نبی کو نہ ماننے والا، اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کو نہ ماننے والا۔ اس کے بعد آیت 33 میں دیکھیے ولسی جا اب اس سے، اس کے نیچے ہائی لائٹ کیجیے اور لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اس کی قریب کی تفسیر یہی ہوگی، لیکن آج کے دور میں اور قیامت تک کے لیے کون ہے؟ جو سچا دین لے کر آئے، وہ دین کی نمائندگی کرے، وہ ان لوگوں کو سچا دین سکھائے، کوئی بھی۔ اور تیسری جو جنس ادھر ہے وہ صدق بھی، یہ تیسری شخصیت ہے ہمارے سامنے جو سچے دین کو قبول کرے، یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد ہر ایک وہ جو ابو بکر صدیق جیسا ایمان رکھے۔ جتنی تصدیق ہوگی اتنا ہی مقام ہوگا، ہر دور کا ابو بکر مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف مقامات رکھے ہیں، تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچ کو نہیں مانتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو غلط عقیدے کھڑتے ہیں، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا کے مستحق وہی ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اس جہنم سے ڈرنا چاہیے جس کا شکار کافر لوگ ہوں گے، جن کے ذریعے اس کو دہکایا جائے گا۔ اور چلے خود سمجھ نہیں آئی، اس جاہو کسی نے بیان کر دیا، بات سمجھ گئے لیکن مخالفت پہ اترے۔ سوچئے ذرا زندگی میں کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیا کتنے ہی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو دنیا میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہنم کا ایندھن بننے لگیں گے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو مانیں گے، جو اللہ کے نبی کے کلام کو اور اللہ کی بات کو مانیں گے، ایسے لوگ یہ کون ہیں؟ اولئکہم المتقون، یہ تقویٰ والے لوگ ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ بالکل پچھلی آیت کا عکس ہے، یہ آیت سچ بولتا بھی ہے اور سچ بولنے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ دونوں شخصیت ایک بھی ہو سکتی ہیں، جا اب صد و صدق بھی، یہ دونوں کو جمع کر لیں تو بھی ایک ہے، کہ بولتا بھی سچ ہے، کہتا بھی سچ ہے، اور جب سچ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ سچ کو مانتا بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ ایک یہ چیز تھی کہ جو رب چاہے وہ ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملے گا جو یہ چاہیں گے۔ سبحان اللہ، ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین کی جزا ہے، یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے۔ یہاں دیکھیے کہ وہ کیا چاہیں گے۔ آخر ہر ایک انسان اپنے اوپر لے کے تو سوچے کہ اس کا رب اس کو کیا دے۔ سب سے پہلی بات مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرما دیں گے، کیونکہ ہر انسان کی یہی تو خواہش ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی خواہش کیا ہوگی؟ کہ جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز اس کو مل جائے، ہر چیز اس کو چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں دور نہیں ہیں۔ ایک ایمان والا جب موت کے دروازے پہ پہنچتا ہے نا، تو اس کو اپنے رب سے انعامات ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انعامات کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جنت تو بات کی چیز ہے، اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں۔ ایسے متقین پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا، روز قیامت کی ہولناکیوں اور حساب کتاب کی سختی سے بھی ان کو محفوظ رکھا جائے گا۔ کتنی آسان بات ہے، آج اس دنیا میں اللہ کی مرضی پوچھ کے جیو، کل وہ تمہیں وہاں تمہاری مرضی کی چیز دے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے، اور وہ کیا؟ جزاء المحسنین، محسنوں کی یہ جزا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک لفظ محسن اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ایک لفظ میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے سارے معنی مختلف رکھے نا تو تقریباً 4 سے 5 عمل کرنے والا محسن بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات، محسنین ایک تو وہ ہے جو حسنات لے کر آئے، یعنی گڈ ڈیڈز لے کر آئے۔ محسن حسنات سے لفظ ہے، بہت ساری نیکیاں لے کے آئے۔ دوسری بات، محسن وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث جبریل میں بھی آتا ہے کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا محسن کون ہے؟ اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا۔ اسی طرح تیسرا لفظ جو محسن کے لیے آتا ہے وہ کیا؟ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اچھا برتاؤ کرے۔ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا عمل دو طرح سے ہوتا ہے۔ اس قسم کو آپ نیچے میں ڈیوائیڈ کر لیجئے، ڈاؤن ایروز ڈالیے۔ نمبر ایک، کال کے ساتھ محسن، لوگوں کے ساتھ، اور دوسرا فیل کے ساتھ محسن۔ کال کے ساتھ محسن انسان کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں پہ درگزر کر دے اور ان کے ساتھ اچھی بات کرے۔ کھول الناس حسنا والی کیفیت جو سورہ بقرہ میں گزر گئی۔ اور عمل میں محسن کیسے ہوتا ہے؟ ان کے حق سے زیادہ دے، جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دے۔ کسی کو کہا $10 دوں گی پے، تو بعد میں 12 دے دے، کچھ اور طرح کی گنجائش دے دے۔ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تو اس طرح محسن لوگوں کے ساتھ ہر رنگ میں محسن ہوتا ہے۔ لوگ اس کو ستائیں وہ معاف کر دے، لوگ گالیاں دے وہ دعائیں دے، لوگ اس کو برا کہیں یہ ان کو اچھا کہے، اس طرح وہ شخص محسن بنتا جائے۔ چوتھا معنی بھی ہے ایک محسن کا، اور وہ کیا؟ کہ ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ کرے اور سنت نبوی کے مطابق کرے۔ تو گویا کہ محسن کیا ہوا؟ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کرنے والا، یہ محسن ہے۔ گویا کہ کثرت کی بجائے حسن کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ پیچھے والی آیت کو ساتھ ملایا، اب آگے، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہیں کے لحاظ سے انہیں اجر عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا دیں کہ ایسے متقین اگر جاہلیت کے دور میں کچھ برے کام بھی کر چکے، کچھ گناہ بھی کر چکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گا۔ پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو اچھے کام کیے، ان میں سے بھی جو کام سب سے بہتر ہوگا، اس کی جزا کے مطابق دوسرے عملوں کی جزا دی جائے گی، خواہ وہ اس پائے کے نہ ہوں. میں چھوٹی سی مثال دوں گی, اللہ تعالیٰ بات کہنے کی توفیق دے. ایک بندہ ہمیشہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے, وہ آپ بھی ہو سکتی ہیں, اللہ مجھے بھی کر دے. اب وہ بندہ جو اچھی نماز پڑھتا ہے ہمیشہ, اس کے کھاتے میں ہمیشہ اچھے طریقے کی نماز جاتی ہے, لیکن کسی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, کسی وقت وہ نماز بس واجبی سی پڑھتا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کم درجے کی نماز کو بھی زیادہ درجے کی نماز میں بدل دے گا. واللہ اعلم بالصواب. کیونکہ یہاں بات ہے نا, بی احسن الذی کانوا یعملون, کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا. ایک اور جگہ تو اولئک الذین نتقبلوا عنہم احسن ما عملوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کی نیکیاں قبول کر لیتے ہیں اور برائیوں سے درگزر کر لیتے ہیں. کتنی سچی بات ہے, وہ رب کتنا پیار کرنے والا ہے. سورۃ الانعام آیت 161 میں آتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا وہم لا یظلمون. یعنی جو کوئی نیکی کے ساتھ آیا تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں, اور جو برائی کے ساتھ آیا تو بس اسی کے برابر بتلا پائے گا اور وہ ظلم نہ کیا جائے گا. کتنا پیارا ہے نا رب, برائی صرف اتنی اور جزا اجرہم بیحسن اللذی کانو یعملون. پھر اسی طرح عام طور پہ تو کیا تھا, سارا دن اچھے کام کرتے رہے, روز اچھے کام کریں, کسی دن غلطی کر دی کسی ورکر نے تو اس کی پے میں سے کٹ گیا, اس کا نقصان تھا, اس کی غلطی تھی, یہ بھگتے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندے روز اچھا کریں, کبھی کبھی برا بھی کر دیں, تو میں اس کو بھی اچھا بدلہ دیتا ہوں. بتائیے, جس کا اتنے پیارے رب کے ساتھ معاملہ ہو, کیا ایسا بندہ کیا کبھی محروم رہے گا؟ کیا اس کی زندگی میں, اس کے اعمال میں, نیکیوں میں حسن نہیں آئے گا؟ ہم اپنے انسانوں میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا, وہ کیا ہے؟ احسن کے لفظ میں چھپا ہوا ہے, الف نکال دیں, پیچھے کیا رہ گیا؟ حسن, خوبصورتی. ہر ایک اس کا دیوانہ ہے. کپڑے خریدیں تو حسین, خود شکل و صورت لگے بنے تو حسین, جوتا بھی لیتے ہیں جو پاؤں میں بےچارہ گرتا ہے اور مٹی میں رلتا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں خوبصورت جوتا چاہیے. تو ایک انسان پھر آخرت کے اعمال کے لیے خوبصورت عمل کیوں نہ کرے؟ کیا مشکل ہے. ایسا بندہ جو اللہ کے لیے نیکیوں کو سجا سجا کے رکھتا ہے, پیار سے رکھتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح کہ جب درہم دیتی اللہ کے راستے میں تو اس کو خوشبو لگا دیتی, کہ کسی نے پوچھا پیسہ کیوں کرتی ہیں تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ وہ درہم اس غریب کے ہاتھ میں پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ جب میرا درہم اللہ کے ہاتھ میں جائے تو اس کو خوشبو لگی ہو. ہم ذرا اپنے عملوں کو دیکھیں, ماری باندھی ہماری نمازیں, مارے باندھے ہمارے کام, جہاں کچھ نہیں کر پاتے سارے اسباب بند ہوتے ہیں, کہتے اب ہم صبر کرتے ہیں, بدلہ لینے کی ہر کوشش میں ناکام ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا میرا بدلہ اللہ لے گا. اپنی زندگی میں حسن پیدا کیجئے. یہ دنیا اس آخرت کا ایک پرتو ہے, جو آج کریں گے کل وہی ملے گا. آج اللہ کے راستے میں جو ہمارے معیارات ہیں, کل وہی معیار ہمارے ہوں گے پانے کے. آج دینے کے دن ہے, کل لینے کے دن ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. لیکن عموماً خوبصورت عمل انسان کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اس کو دوسروں کی امید ہوتی ہے, وہ اپنی ساری خوبصورت چیزیں دنیا والوں کے لیے رکھ لیتا ہے, سجا سجا کے, سنوار سنوار کے رکھتا ہے, اس لیے کہ ہائے لوگ ناراض نہ ہو جائیں, ہائے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہو. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو یہی بات سورۃ بقرہ آیت 137 میں آتی ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس اگر وہ ایمان لائے اسی جیسا جو تم ایمان لائے تو بے شک وہ ہدایت پا گئے, اور اگر تم منہ پھیر لو تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ شقاق میں ہیں, پس ان قریب آپ کو ان سے اللہ کفایت کرے گا, اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور اس کے برعکس وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ, اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ, کیا اللہ تعالی خوب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اس آیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. علیسا سوال سے بات شروع ہوتی ہے, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہاں جو لفظ ہے نا عبدہ, اس عبد کی تفسیر دو طرح سے کی گئی. ایک تو اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ مشرکین اللہ کے نبی کے خلاف تھے, دھمکیاں دیتے تھے کہ دیکھو تم ہمیں چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا, اور تم چھوڑ دو گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اس طرح کی باتیں. دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر وہ انسان جو اس راستے میں آ جاتا ہے, تمام انبیاء کرام کے دور میں سے اور آج کے دور میں مومنین, ہر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے. اور وہ یخوفو نکا, اور آپ کو ڈراتے ہیں, مراد اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ آپ کو کن سے ڈراتے ہیں؟ بالذین من دونہ, یہ دونی ہی کی ضمیر کو پہلے لکھیں پھر بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہی سے مراد اللہ سبحانہ تعالی کی طرف ہے بات, یعنی اس اللہ کے سوا آپ کو دوسروں سے ڈراتے ہیں, مطلب کہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں. ان کا خیال ہے ہماری دیویوں کو اگر آپ نے ناراض کیا تو آپ کی نعوذ باللہ حالت خراب ہو جائے گی, اور ان کو ناراض نہیں کرنا, اور ان کے ساتھ اچھا رکھیے, اور یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں لوگ, جس کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ کو غیر اللہ سے, غیر خداؤں سے ڈراتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ آپ ان کو ناراض کریں گے تو وہ آپ سے ناراض ہو کے آپ کو نقصان دیں گے. نہیں, یاد رکھو کہ جب اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے تو کوئی آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا, وہ ان سب کو پوچھ لے گا, وہ ان سب سے نبٹ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا ایک شعر بھی ہے کہ ساری خدائی مقابلے پہ آ جائے تو جب ایک اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور کا کیا ڈر ہے. اور دیکھا جائے تو یہ آیت ہر ایک کے لیے تسکین کا ذریعہ, ہر ایک بندہ جو دکھوں میں ہے, بیماریوں میں ہے, جو ستایا گیا, جو پریشان کیا گیا, جس کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں, ایسا بندہ جب کسی بھی جگہ پہنچ جائے تو فوراً اس آیت کو یاد کر لے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے مقام آتے ہوں گے. یہاں چونکہ ٹیکسٹ میں خاص طور پہ توحید کی بات ہے نا, تو اس بات کو زیادہ اچھا اس نظر میں سمجھیے, پھر اس کے بعد باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی. عموماً یہاں جو بات ہے نا کہ وہ آپ کو ڈراتے ہیں, کون؟ مکہ والے. کیا کہا کرتے تھے, کیسے ڈراتے تھے؟ عموماً ان کا جملہ کیا ہوتا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کی توہین کرنا چھوڑ دیں. اس کی ان کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, اور دیکھیں اگر آپ ان کی باتوں سے باز نہ آئے نا تو آپ کا یہی حال ہوگا. اس طرح کے جملے ان کو بھی بولتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی بولتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات بہت ہی پیاری یاد آئی کہ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف بھیجا کہ جا کے لوگوں کو ختم کیا جائے, کہیں کوئی اگر ایسی ان کی بتوں کی پرستش کی جگہ ان سب کو ختم کیا جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس علاقے میں بھیجا وہاں ایک مندر تھا, وہاں ایک دیوی تھی اس کی پوجا کی جاتی تھی. تو جب یہ وہاں گئے اور لوگوں نے بستی والوں نے ڈرا دیا کہ دیکھو آپ ان کی طرف نہیں جانا, آپ اگر اس مزار کو ختم کریں گے تو آپ پہ وبا ٹوٹے گی, لائک دس جو لوگوں کی عقیدتیں ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے خدا لے کے اس مورتی کو ختم کیا تو وہاں سے ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیز اٹھ کے اوپر گئی ہے, جیسے کوئی بلا تھی اس کے اندر. جو ہی یہ ہوا تو انہوں نے چیخ ماری اور گر گئے جیسے بے ہوش ہوتے ہیں. سب لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہیں گے دیکھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا, کالی مائی یہ پتہ نہیں اس کا کچھ نام تھا, رہی کو مختوم میں آپ خود بھی یہ قصہ پڑھ سکتے ہیں, اس میں بڑی تفصیل سے. تو لوگ بھانت بھانت کی باتیں بولنے لگے کہ دیکھا دیوی نے اس کو مار دیا یا اس کو اس کی مار پڑ گئی. جب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو یہ تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ہنسنے لگے کہ میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ علیہ اللہ بکاف نبدو, اب یہ تو اس دور کی باتیں تھیں, آج کے دور میں بھی دیکھیے آپ ذرا جا کے پڑھ کے تو دیکھیے لوگوں نے کیا کیا کہانیاں رکھی ہوئی ہیں, قبروں کے نام پہ, درگاہوں کے نام پہ, بزرگوں کے نام پہ. آپ جا کے کتابوں کو پڑھ کے دیکھیے, تذکرات اولیاء کرام ایسی ایسی کتابیں ہیں, اس کے اندر کیا کیا من گھڑت باتیں نہیں ہیں. آج کے دور میں وہ باتیں نہیں دکھتی جس کو ماضی کے بزرگوں کے ساتھ جوڑ کے پوری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں آپ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیے کہ ایسی چیزوں سے آپ نہ ڈریں. ٹھیک ہے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے, کوئی نہیں تو نہ سی, ہمارا راستہ تو علم کا راستہ ہے. ہم تو ذہنوں کے راستے شرک کو ختم کرتے ہیں. کسی کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خدا لے کے جائے اور جا کے درگاہوں کو توڑ دے. یہ مسلم حکمرانوں کا کام ہے, وہ جانے اور ان کا کام. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ان ذمہ داریوں سے بچایا ہوا ہے, ہم چھوٹے ہی اچھے. لیکن ہمارا کام کیا کہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولا جائے, جو ایسی سی کتابیں اور ایسی سی باتیں اور ایسی سی کہانیاں سنا کے لوگوں کے ذہن متاثر کیے نا, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ لوگوں نے اتنی باتیں لکھی ہوتی ہیں فلاں آستانے کی توہین کی, پھر اس کا چند دنوں میں کاروبار تباہ ہو گیا. فلاں بزرگ کے حق میں کسی نے لفظ بولے تو پھر وہ ویسا بیمار ہوا کہ اٹھ ہی نہ سکا. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ دیکھیے, جنہوں نے انبیاء کرام کی توہین کی ان کو تو گناہ ہوا, حالانکہ وہ اللہ کی طرف تھے, ان کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی تھی. تو کیا نعوذ باللہ اللہ سے بھڑ کے یہ بزرگ ہو گئے کہ ان کو کچھ کہنے سے یہ ناراض ہو گئے؟ پھر اس سے تو یہ پتہ چل گیا نا کہ اللہ کی ذات زیادہ رحم کرتی ہے, اس کے بھیجے ہوں کو کوئی ستائے تو بھی بچ جائے, اور جب انسانوں کی طرف کوئی آئے تو پھر وہ پکڑے. یہ چیز جو ہے انسان کے لیے سوچنے کی بات ہے. سورت آل عمران آیت 175 میں آتا ہے, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. بے شک یہ تو شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, پس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان لاتے ہو. کیونکہ شیطان خوف دلاتا ہے نا کہ بہت لوگ آ رہے ہیں, تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائیں گے, کوئی بات نہیں ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ دوسروں سے اس کو نڈر بھی کر دیتا. اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت 81 میں آتا ہے, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے خوف کی بات ہوئی, تو حقیقت ہے کہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے, لیکن جو دوسروں سے ڈرتے رہتے ہیں پھر اللہ ان کو کافی نہیں ہوتا. سورۃ ہود کی آیت 54 سے 56 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات سے ڈرایا کہ ہمارے معبودوں کو برائی سے ہاتھ لگاؤ گے تو وہ تم پہ مار ڈالیں گے, تو انہوں نے کیا کہا, انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت اللہ و آخذ بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے, جس نے ہر ایک کی پیشانی کو تھاما ہوا ہے, یعنی ان کی قسمت ان کے ہاتھ میں. میرا رب سیدھے راستے پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے نجات پائی جو اسلام کی ہدایت دیا گیا اور بقدر ضرورت روزی دیا گیا اور قناعت بھی نصیب ہوئی. یہ بھی علیہ صلاح بکافِ نبدہو کی بات ہے, یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی کفایت ہو گئی, جس کو روزی مل گئی, اچھا وقت گزر گیا, عزت مل گئی, ہدایت مل گئی, بس ٹھیک ہے, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا, اب ہمیں کسی اور کے بس کیا جانے کی ضرورت ہے, ہم کسی اور سے کیوں مانگے, ہمارا رب ہمیں کافی ہے. جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانے, نفع اور نقصان کا مالک مانے, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھ وہ تیری حفاظت کرے گا, اللہ کو یاد رکھ تو اسے ہر وقت اپنے پاس پائے گا. آسانی کے وقت رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہ, سختی کے وقت وہ تیرے کام آئے گا. جب کچھ مانگ تو اللہ ہی سے مانگ, اور جب مدد طلب کر تو اسی سے مدد طلب کر. یقین رکھ کہ اگر تمام دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان دینا چاہے اور اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو تو وہ ہرگز نہیں پہنچا سکتے. صحیفے خشک ہو چکے, قلمیں اٹھا لی گئیں, یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہ کر تکلیفوں میں صبر کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں. مدد صبر کے ساتھ ہے, غم اور رنج کے ساتھ ہی خوشی اور فراہی ہے. ہر سختی اپنے اندر آسانی لیے ہوئے ہے, یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے. تو ایک انسان اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. فضل انبیاء کرام نے بھی یہی کیا تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی تو اپنی قوم کو یہی کہا تھا نا, جب انہوں نے کہا کہ ہود تجھے تو ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے, نعوذ باللہ, تو انہوں نے اس پہ کیا کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں. تم میرے بارے میں جو کرنا چاہو کر لو, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ سیدھے راستے پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھنے کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے زیادہ قوی ہونا چاہے, آپ ہونا چاہتی ہیں؟ سوچئے جو بھی ہونا چاہتا ہے اس کے لیے پھر اس میں بات ہے آگے, سب سے زیادہ مضبوط, تو کیا کرے؟ چاہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے. اور جو سب سے زیادہ غنی بننا چاہے, وہ اس چیز پر جو اللہ کے ہاتھ میں ہے زیادہ اعتماد رکھے بنسبت اس چیز کے جو خود اس کے ہاتھ میں ہے. اور جو سب سے زیادہ بزرگ ہونا چاہیے, وہ اللہ عزوجل سے ڈرتا رہے. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے. اور اللہ نے ڈرا دیا علیہ اللہ بی عزیز ذی انتقام, کہ اللہ تعالیٰ پھر انتقام لینے والا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو تم, جب تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر دو گے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ تم سے انتقام نہیں لے گا؟ تم اپنے کام کرو, کرتے رہو, پھر اللہ پوچھے گا تو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ تم کیا کر رہے تھے, تم نے کس چیز کو اپنے لیے بڑا سمجھا ہوا, کون سی چیز تمہارے لیے کوئی بہت اہم تھی. آپ دیکھیے کہ یہاں جو یہ بات ہے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا نہیں, تو یہاں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جب لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو غالب سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کی توہین کیسے کرتے ہیں. مسئلہ آپ دیکھیے کہ جو مشرک ہیں نا, وہ اپنے معبودوں اور بزرگوں کی عزت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں, قصے, کہانیاں, افسانے گھڑ گھڑ کے لوگوں میں مشہور کرتے ہیں, لیکن کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتا, اتنی زبردست ہستی, اتنی بڑی ذات جو لوگوں کو عزت دے, جو لوگوں کو ذلیل کرے, ذلت سے بچائے, کیا اس کی شان میں یہ گستاحی نہیں کرے؟ یہ چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ علیہ اللہ بھی عزیز ذی انتقام, کیا اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں سخت نہیں ہے؟ ہدایت سے نکال سکتا ہے, گمراہی سے نکال سکتا ہے, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے, تو کیوں پھر ان کو اللہ سے خوف نہیں آتا, اس کے انتقام لینے سے یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اگر یہ اپنے انعت سے باز نہ آئے, اگر انہوں نے اللہ کے دوستوں کو ستانا نہ چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پکڑے گا کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکیں گے. اور اس کے بعد پھر ایسے مشرکوں عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں, کن سے پوچھیں؟ ان مشرکوں سے, یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں سے پوچھئے, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا یقولن, دیکھیے لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے, شدت کے لیے ہے, لا یقولن, یہ ضرور کہیں گے کیا؟ اللہ, لفظ اللہ ہو پہ جو پیش ہے نا, اس کا ترجمہ اللہ نے, یعنی لفظ اللہ یہاں فائل کے طور پہ ہے, یعنی برملا کہیں گے اللہ نے پیدا کیا جی, کیونکہ مانتے تھے توحید ربوبیت کا, انکار نہیں کرتے تھے, شروع سے ہم بات کرتے آئے توحید کی تین قسموں میں, توحید ربوبیت یعنی کائنات کو بنانے چلانے والا رب ہے مانتے تھے, خالق وہ ہے, مالک بھی مانتے تھے, تصرف مانتے تھے, لیکن شرک کرتے تھے عبودیت میں اور تصرف میں, بنا تو اس نے لیے لیکن اب ہماری دیویوں اور ہمارے ان بتوں کی مدد سے کام چل رہا ہے. کا پوچھو پھر, قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته. جب یہ کہہ دیں کہ اللہ نے پیدا کیے تو پھر آپ انہیں کہیے, بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں, یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ پوچھو ان سے, قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون, آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. کتنا پیارا عقیدہ نبی کا, کسی سے ڈرنا نہیں. ان سے پوچھ لو کہ بتاؤ جب رب نے پیدا سب کچھ کیا, خالق وہ ہے, تو کیا بنانے والا خود اپنی چیزوں کے اندر تصرف نہیں کر سکتا, ان کو تبدیل نہیں کر سکتا, وہ دوسروں کو کیوں دے دے گا؟ یہ سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں, کیا وہ اس نظام کو چلانے کے لیے دوسروں کو دے دے گا؟ تم کیسے شرک کرتے ہو؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جو کائنات کا رب ہے, جو اتنا کچھ بنا رہا ہے, کیا اب اس کو چلانا مشکل ہے؟ دیکھیے, ایک چیز بنانی مشکل ہوتی ہے یا اس کی مینٹیننس مشکل ہوتی ہے؟ بالفرض اگر کوئی شخص گاڑی اکیلے بنا لیتا ہے تو بعد میں اس گاڑی کو مینٹین نہیں کر سکتا, وہ تو بہت معمولی چیز ہے. کوئی گھر بنا لے تو کیا گھر کو بعد میں مینٹین کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ ہرگز نہیں. ایک روایت آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ان سے کہ بتاؤ کیا اللہ تعالی نے یہ پیدا کیا, تو کہنے لگے کہ واقعی وہی ہے, وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے, البتہ وہ سفارش کریں گے. جس پر پھر یہ بات نازل ہوئی تھی کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون, اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. اللہ اکبر, ذرا آپ دیکھیے کہ کیسے ایسے لوگوں سے نبٹنا سکھایا کہ تم دوسروں سے نفع مانگتے ہو. اب دیکھیے ہر دور میں یہ ہوتا ہے, اور ہر انسان کی توحید کی آزمائش ہوتی ہے, کس کو کافی سمجھتے ہو. الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے, تم دوسروں کے پاس جاؤ گے, ایسی دیویاں ایسی چیزیں جن سے تم ڈرتے ہو. دیکھیے یہ ان کی دیویاں تو تھی نا لکڑی اور پتھر کی, آج کی بھی دیویاں ہیں, صرف یہ کہ کل کی دیویاں دکھتی تھیں, آج کی دیویاں دلوں میں چھپی ہوئی ہیں. آج کے خاندان, برادریاں, لوگوں کی باتیں, تقلید کے پھندے, خاندانی روایات, بزرگوں کی محبت, کیا کچھ دلوں کے اندر جمع ہوا ہے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی. اور کتنا کھلا عقیدہ ہے نا کہ اگر اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ رحمت روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. وہی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ, کوئی روک نہیں سکتا جو آپ دینا چاہیں, اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ روک لیں. اور کسی عزت, دولت, مال والے کو اس کی چیزیں اگر فائدہ دیتی ہیں تو آپ کے حکم سے دیتی ہیں, تو لہٰذا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کوئی خالق مالک نہیں اللہ کے سوا. جس کا دیکھے یہ عقیدہ ہو جائے گا نا, وہ دنیا میں بھی اکڑ کے چلے گا, وہ رب کے سامنے جھکے گا لیکن لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا. جب یہ دھمکی کا جواب ان کو مل گیا, قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون, کہ میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں, بس تم کرو نہ کرو مجھے تو یہی کرنا ہے, جو چاہتے ہو کر لو, سب میں میرے ساتھی ہم سب, دیکھتے ہیں پھر تم ہمارے خلاف کیا کرتے ہو, مت دو مجھے مہلت, مجھے بھی پتا چل جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو. اگر یہ جرت ہو نا, اسی کا نام عقیدے کی پختگی ہے, توحید ہے, اور اللہ ہمیں یہی توکل دے دے. یہی مضمون سورۃ یونس آیت 107 میں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر لگانا چاہے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں سوائے اس کے, اور اگر وہ ارادہ کر لے خیر کا تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں. وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے, اور وہ بخشنے والا اور مہربان. تو بات یہی ہے, جس کو یہ یقین آ جائے گا نا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, وہ دوسروں سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا. سورۃ فاطر آیت 2 میں بھی آتا ہے, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی وہو العزیز الحکیم. اللہ اپنے بندوں پر رحمت جو کھول دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں, اور جس کو وہ روک لے اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اس کے بعد, اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اور پھر قوم کو ایک پیغام دیا گیا نبی کی زبانی, کیا, قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. آپ ان سے کہیے اے میری قوم کے لوگو, تم اپنی جگہ کام کرتے رہو, مذاق اڑاؤ, دھمکیاں دو, ایمان والوں کو اذیتیں دو, اسلام کے راستے سے روکنے کے لیے سازشیں کرو, منصوبے تیار کرو, اپنے خاندانی رسم و رواج پہ ڈٹے رہو, کرتے رہو خوب جو چاہو کرو, اور تمہارے مقابلے میں میں اور میرے ماننے والے ہر دکھ سکھ کو سہ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے. کرو, خوب کرو. دیکھیے اسلام جھکتا نہیں ہے, اسلام جرت سکھاتا ہے, ہر ممکن حد تک اصلاح کی کوشش, مصالحت کی کوشش. لیکن جب کوئی بندہ اس کو اس درجے پہ گرا دے کہ جس درجے سے پھر ایک انسان اپنی نگاہوں سے بھی اٹھ جائے, تو پھر ایسے وقت میں حکم کیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اور آپ دیکھیے کہ ہوا, غزوہ بدر میں 70 سردار مارے گئے, 70 قیدی ہوئے, پھر مکہ فتح ہوا, سارا غلبہ مسلمانوں کو مل گیا, کافروں کو کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی, کچھ باقی نہیں رہا. اور ایسے لوگ کہاں گئے؟ ایسی جگہ کہ جو تو دنیا کا عذاب تھا نا, آخرت میں کیا ہے؟ مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ وَیَحِلُّ عَلَیہِ عَذَابٌ مُقِیم. پھر دیکھنا کس پہ آتا ہے عذاب, جلد پتہ چلے گا کیا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے, اور اس پر ہمیشگی کا عذاب نازل ہوگا. مراد یہاں کیا ہے؟ رسوا کرنے والے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے, یعنی تھوڑی مدت کے بعد تم اس رسوائی کے عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے. اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيم سے مراد ہے دائمی عذاب, آخرت کا عذاب. مرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں تھے, کس پانی میں تھے, تمہارا ریزلٹ کارڈ تمہیں مل جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ پھر جب تم سب کے ساتھ حشر نشر کے مرحلوں سے گزرو گے تو تمہیں اس جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, جہاں سے پھر تم نکل نہیں سکو گے. اس سبق کا یہاں تک خلاصہ دیکھ لیجئے, توحید اور شرک کی جنگ, حق اور باطل کا مقابلہ. ایک ایمان والے کے پاس توحید سے بڑھ کے کوئی بڑی نعمت نہیں ہوتی. توحید ہی ہے وہ چیز جو بندے کو جرت دیتی ہے, میرا رب مجھ کو کافی ہے, وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں کہ انسان ایک دم اپنے آپ کو بہت اونچا محسوس کرتا ہے, اور جب ایک انسان کی توحید کم ہوتی ہے نا, تو وہ در در پہ بھیک مانگتا ہے, بھکاری بن جاتا ہے جگہ جگہ کا. پھر واقعی اس کو 100 قسم کے وسوسے آتے ہیں. ایک دفعہ اپنے دلوں کو کھرچ کے سارے غیر خداؤں سے پاک کر لیجئے, پھر آپ رنگ دیکھیے, صبح رنگ اور شام کا رنگ کوئی اور. اور جتنی آپ کی توحید پکی ہوگی اتنی اللہ کی مدد زیادہ آئے گی. جس سے صاف پانی میں چیز زیادہ نکھر کے سامنے آتی ہے نا, اس طرح جب دل توحید کے پانی سے چمک اٹھتا ہے نا, تو ہر چیز چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں. دیکھیے توحید ہوگی نا تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی کافی ہوں گے, لیکن اگر توحید نہیں ہے نا یا اس میں کمی بیشی ہے, تو بڑے بڑے عمل بھی چھوٹے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غیر کی محبت اور غیر کا توکل نکال کے اپنے راستے میں ہمیں خالص کر لے. اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور باتوں کے ذریعے ہمارا تعلق باللہ مضبوط کرتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں لیکن غور کم کرتے ہیں. کتاب سامنے ہے لیکن اس کو اپنی کتاب نہیں سمجھتے. فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ, بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے. اللہ اکبر, حق کے ساتھ, یہ سچی کتاب ہے, کچھ چھوٹ نہیں, ٹھوس حقائق پر مبنی ہے. ہدایت دینا ہمارے ذمے, الہادی ہمارا نام ہے, اس لیے جو کتاب دی وہ حق کے ساتھ دی, اللہ تعالیٰ کی ذات الحق ہے, حجت تمام کی. ایسی کتاب دے دی کہ جس کو پانے کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں, کسی اسم کی ضرورت نہیں, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. لہذا فمن اہتدا فلنفسی, اب جو ہدایت پائے گا اس کا اپنا فائدہ ہے. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, اور جو بھٹکا پس بے شک سوائے اس کے بھٹکنا اسی کے ذمے, جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل, اور آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. ہدایت ہم نے دے دی، کتاب دکھا دی، عقل دے دی، جبلت میں بادل دی، کائنات کی نشانیاں دے دی. اب ہر بندہ خوب سوچے، خود دیکھے کیا اچھا ہے کیا برا، اس کو سمجھ آئے کہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے اسرار بہت ہی گراں گزرتا تھا کہ اتنا شرک پہ اور اتنی نافرمانی اور تکذیب پہ کیوں انہوں نے کمر باندھی ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام کہ اس کتاب کو بیان کریں، ہم نے حق کے ساتھ نازل کی، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ مکلف نہیں ہیں اس بات کے. یہ نہیں مانتے تو آپ کا کیا جائے گا. دیکھیے لفظ وکیل جاتا ہے، یہ مکلف اور ذمہ دار کے معنوں میں آتا ہے. ہدایت کی ذمہ داری آپ پہ نکل، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے. یہی مضمون سورۃ ہود کی آیت 12 میں آتا ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. کیونکہ اس آیت میں بھی آتا ہے نا، وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی اپنے وکیل ہونے کی بات کرتے ہیں. لہذا آگے آپ ایک ایسا اصول دیا کہ دیکھو ہر روز ایک ایسی موت سے تم اٹھتے ہو، ہر انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی روح اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا، تو کیا اسی طرح اس کی روح کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں لے جائے گا؟ اسی کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقرر وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیند اور موت کا خوبصورت تقابل کیا. اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں سے چند نشانیاں ملتی ہیں. نیند تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں نا، جس کو سونا ہوتا ہے. موت کو وفات کبریٰ کہا جاتا ہے اور نیند کو وفات صغریٰ کہا جاتا ہے. وہ بڑی موت ہے تو یہ چھوٹی موت ہے. اس میں روح قبض کر لی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، لیکن جن کو سونے کے بعد ابھی اور جینا ہوتا ہے ان کی روح واپس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کا یہی سلسلہ کیا ہوا ہے. سورۃ انعام کی آیت 60 اور 61 میں بھی ہم یہ دیکھ چکے کہ موت کا جسم کے اندر آنا اور جسم کے اندر یعنی روحوں کا آنا جانا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کا اور زیادہ اچھا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. اسی کے ساتھ پھر ایک انسان اپنے آپ کو مزید اپنے ذہن کو کھول لیتا ہے. آیت کا نمبر آپ کو بتاتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی اسی میں ہم دیکھیں گے. یہ آیت نمبر ہے سورۃ انعام 60 اور 61. اللہ سبحانہ تعالی اس میں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْقُمْ فِيهِ لِيُقْدَى عَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ وہی ذات ہے جو تم کو رات کو فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کو کماتے ہو، پھر تم کو اٹھائے گا اس میں تاکہ پوری کی جائے تمہاری اجل، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو خبریں دے گا جو تم کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ جسم کے اندر روح کے آنے اور جانے کے لیے بھی وہ بات دہرا لیجیے جو ہم پیچھے کر چکے کہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حیوانی، جس کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے. جسم میں جب خون گردش کرتا ہے نا، اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے. جب ہم اٹھتے ہیں تو دوبارہ کام کرنا شروع کرتی ہے. ایک دوسری روح ہوتی ہے جس کو نفسانی کہتے ہیں یا نفس ناطقہ. یہ نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں دو چار ہوتی ہے. اسی روح کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں. یہ جو خواب آتے ہیں نا، وہ اس دوسری روح کے اٹھ کے اوپر جانے کی وجہ سے آتا ہے. اب ہمارے جسم کو جو دوام حاصل ہے نا، یعنی جو ہماری ابھی زندگی باقی ہے، یہ روح نفسانی کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ روح جب بدن کو چھوڑتی ہے نا، تو پھر انسان کے خواصِ ہمسا جو ہوتے ہیں نا، ان میں کمی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ نیند کے دوران انسان چکھنے کی بات نہیں سوچ سکتا، کوئی چھوئے، کوئی دیکھنا، سننا نہیں آ سکتا. کبھی کبھی سننے کی کیفیت بھی ماند ہوتی ہے. یہ کہ بہت شور ہو تو پھر ایک انسان اٹھ جاتا ہے، ورنہ عام چھوٹی موٹی جو باتیں اس کے پاس ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو انسان نہیں سنتا. بہت شور ہو تو پھر یہ روح واپس آ جاتی ہے. آپ کہہ لیں کہ اس روح کو اپنے جسم سے شدید محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہی جسم اس روح کی آرزوؤں کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے. عذاب قبر کو اگر آپ سمجھنا چاہیں نا اسی کے ساتھ، تو یہ جو دونوں قسم کی روحیں ہیں نا، ان کا آپس میں بڑا گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے. کیونکہ ایک ہی اکائی کے دو جز ہوتے ہیں نا. نفسانی روح اگر خواب میں کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے، تو انسان جاگنے پر بہت خوش اٹھتا ہے، بہت مزہ آیا، آج خواب اچھا تھا. اور اگر نفسانی روح کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے، تو بعض دفعہ انسان سوتے میں چیخنے چلانے لگتا ہے، اٹھتا ہے تو بہت ہی خوف زدہ ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے اپنے جسم پہ. بالکل یہی کیفیت ہے عذاب قبر کی. عذاب قبر ایک قسم کا وہ خواب ہے کہ جو انسان کو اس طرح دکھے گا کہ اس کی شدت کو محسوس کرے گا. اللہ اکبر. لیکن جو روح حیوانی ہے نا، اس کا تعلق محض بدن سے. جسم نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا. یہ روح تو جسم کے ختم ہونے یا فنا ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتی، بلکہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے ختم ہوتے ہی پھر انسان کا جسم میت یا لاش کہلاتا ہے. اس کو جستے خاکی کہہ کے مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے مثالیں رکھی ہوئی. چھوٹی سی مثال سمجھیے، ایک شخص سوتے میں کوئی خواب دیکھے کہ کسی شخص نے اسے سوتے میں قتل کر دیا، تو اب جو روح نفسانی ہے کہیں بھی ہوگی نا، دوبارہ اس جسم میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے وہیں قبض کرے گا. اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لیں، تو بستر پہ سونے والا شخص بغیر کسی حادثے کے بھی مر جائے گا. تو بات یہ ہے کہ نیند دی موت ہے. نیند میں بندہ مرتا ہے. اسی لیے سوتے ہوئے رات کو کیا دعا پڑھائی جاتی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا جیتا ہوں. اور صبح اٹھتے ہوئے کیا پڑھایا جاتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف اللہ کو لائق ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا دیا اور اسی کے سامنے پیش ہوں گے. تو لہٰذا ہر دن جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر آپ سوچئے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے. موت تو آ کے رہنی ہے، کوئی اس کو مانے کہ نہ مانے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے. لوگ باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں، ہائے بیچارہ نیند میں مر گیا، موت میں مر گیا. کوئی کہانیاں آپ سنتے رہتے ہوں گے، بستر سے اٹھا ہی نہیں فلاں. انسان اپنی عقل کو کوستا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے. اسی لیے فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ موت کے وقت نفسوں کو قبض کرتا ہے. اور توفی کہتے ہی ہے جسم اور روح کے ساتھ قبض کرنا. لیکن واللتی لم تمت فی منامہا، مگر وہ جو نہیں مرتی اپنی نیند میں، یعنی کچھ صرف نیند کی حد تک رہتے ہیں. فیمسک اللتی قضا علیہا الموت، پھر روک لیتا ہے اس کو، اللتی کیا اس روح کو، قضا علیہا الموت جس کی موت مقرر کی ہوتی ہے. لیکن ویرسل الاخرى الى اجل مسمى، جس کی موت نہیں ہوتی ابھی، اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے. اور ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے. یعنی اسی طرح جب روح جا رہی ہے آ رہی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ روح جانے کے بعد واپس نہیں آئے گی، اور تم اس دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیے جاؤ گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کچھ کر لو. یہاں تک تلاوت سنتے، یہاں ایک موضوع پورا ہوتا ہے. اب آگے پھر تھوڑا سا ایک مزید مختلف اینگل سے ہم دیکھیں گے اگلی آیتوں کو.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
آیت 42 کو ایک بار پھر ریکیپ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. اتنے حصے کو دیکھیں, ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ فوت کرتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت, ایک بات پہلا جملہ. دوسری بات والتی لم تمت فی منامیہا, وہ جو نہیں فوت ہوئی اپنی نیند میں, یہ دوسرا جملہ ہے. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے, اور جو مرا ہوا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی نا, ایک نیند کی حالت میں روح کا قبض کرنا اور ایک موت کی حالت میں. تیسرا جملہ دیکھیے گا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, اس کا تعلق پہلے جملے کے ساتھ ہے. اگر آپ آیت میں ایک ایرو لگا لیں اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اور اس کو ساتھ ملائیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, تو یہ ایک سینٹینس بن جائے گا کہ اللہ نفسوں کو یا اللہ تعالی روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت, بس روک لیتا ہے اس کو جس پر قضا آ گئی یعنی موت آ گئی، یعنی اس کی روح کو واپس نہیں آنے دیتا. اس کے برعکس اب دوسرا جملہ کراسنگ ہوگی، والتی لن تموت فی منامیہا، اس کا تعلق ہے ویرسل الاخرى الى اجل مسمى، اور جو ابھی نہیں مری ہوتی یعنی جس کا ابھی صرف نیند کا معاملہ ہے اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے. کب تک؟ الى اجل مسمى. یہ ہے قابل غور بات کہ جو ہر روز سونے کے بعد اٹھ بھی جاتا ہے تو وہ بھی صرف ایک خاص وقت ہے، یعنی موت سے پہلے پہلے یہ کھیل ہو رہا ہے کہ روح آ رہی ہے روح ہے، لیکن جب وقت آ جائے گا تو وہ روح بھی واپس نہیں آئے گی. اور ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. کیا نشانی ہے؟ جو ذات ہر روز روح کو جسم سے نکال کر واپس ڈال سکتی ہے، کیا پھر وہ مرنے کے بعد انسان کی روحوں کو واپس نہیں پلٹا سکتی؟ اور کیا انسان کے مرنے کے بعد اس کا دنیا میں واپس آنا جو ہے وہ ناممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. تو پتہ کیا چلا کہ روح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روح حیوانی اور ایک روح نفسانی. ایک کا تعلق حیات کے ساتھ ہے اور دوسری کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے. جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کے جسم سے روح نفسانی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، جبکہ نیند کی صورت میں روح حیوانی نکلتی ہے. روح حیوانی کا کام کیا ہے کہ وہ جانے کے بعد واپس بھی آ جاتی ہے، لیکن جب روح نفسانی نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آتی. تو امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوچو، ذرا غور کرو، تدبر کرو، تم ہر روز ایک موت سے بچ کے واپس آتے ہو. کتنے لوگوں نے صبح اٹھتے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی طرح اس کی طرف پلٹ کے آنا ہے. گویا کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی انسان کو موت کے بعد کا ایک پیغام دیا، اور ہر رات سوتے وقت انسان کو یاد دلایا کہ یاد رکھو، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جیتا اور تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں. اسی طرح ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی رات کو سوتے وقت، بسمک ربی ودات جنبی ربک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے میرے پالنے والے رب، تیرے ہی پاک نام کی برکت سے میں لیٹتا ہوں اور تیری ہی رحمت سے میں جاگوں گا، اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے واپس بھیج دے تو اس کی ایسی حفاظت کرنا جیسی تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ ہو. کس طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس آیت کے مضمون اور اس دعا کے مضمون میں مماثلت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں کی روحیں تو روک لی جاتی ہیں اور دوسری روحیں مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، یعنی جب دوبارہ موت آئے گی تو پھر ان کو بھی لے لیا جائے گا. اللہ کی قدرتوں کا اظہار کرنے کے بعد اور لوگوں کو اس حقیقت کا یقین دلانے کے بعد، دیکھو تم نے یہاں ایسے ہی نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا تم یہاں سے چلے جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے. پھر اگر ایسے وقت میں تم نے اللہ کی بات نہ مانی اور اپنی منمانیاں کرتے رہے تو یاد رکھو، ایک دن اس ذات کو جواب دینا ہے. جب اس سے سامنا ہوگا تو پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا کیا معاملہ ہوا، اور جس نے شرک کے ساتھ زندگی بسر کی اس کا شرک اس کے لیے وبال بنا ہوگا. فرمایا آیت نمبر 43 میں، امت تخذو من دون اللہ شفعاء قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں. مراد کیا ہے؟ بات کون سی پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ کیا تو پھر وہ سفارش کیسے کریں گے؟ بے عقل، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، مٹی کے بنے ہوئے، لکڑی کے اور پتھر کے بنے ہوئے بت، بتاؤ ذرا یہ تمہاری سفارشیں کریں گے بھی تو کیسے؟ کیا ہو گیا تمہاری سمجھوں کو؟ وہ زبان جو اپنے لیے کچھ نہ مانگ سکے وہ کسی دوسرے کے لیے کیا مانگے گی؟ تم کیوں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ ہمارے بت جو ہیں یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کے سفارشی ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کو معبود بنا لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بتوں کو نہ عقل نہ سمجھ، نہ بولتے نہ ہنستے نہ سنتے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، پھر بتاؤ وہ تمہارے لیے سفارش کیسے کریں گے؟ اور یہی بات ہے جو لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی، یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی کمی سے یہاں تعبیر کیا کہ لا یعقلون، تمہیں کیا ہو گیا عقل سے دور ہو؟ یعنی شفاعت کا اختیار تو دور کی بات، انہیں تو شفاعت کے معنی اور مفہوم بھی نہیں معلوم، کیونکہ وہ پتھر ہیں، وہ بے حس ہیں، ان سے زیادہ تو تم سمجھدار ہو، تمہیں پھر بھی پتا ہے کہ سفارش کیسے کی جاتی ہے یا کیسے کرائی جاتی ہے، تو تم یہ صرف اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہو۔ اصل بات کیا ہے کہ قل للہ الشفاعت جمیع، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، پوری کی پوری اسی کے اختیار میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے اصل بات، سفارش اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں کسی قسم کی سفارش ہو ہی نہیں سکتی۔ تم کس امید میں بیٹھے ہو کہ تمہاری یہ سفارش کریں گے؟ اور یہی مضمون آیت الکرسی میں بھی، سورت بقرہ آیت 255 میں بھی آتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ پھر اسی طرح سورۃ الانبیاء 28 میں بھی آتا ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتدا، اور نہیں وہ سفارش کریں گے مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ پسند کرے، وہم من خشیتی ہی مشفقون، اور وہ اس کی خشیت سے ڈر رہے ہوں گے۔ تو سفارش تم کیوں اپنے ہاتھ میں لیتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر؟ کوئی کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا، جس کی چیز ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی استعمال کرے تو وہ بچ کے کہاں جائے گا؟ تو لہٰذا ایسی باتیں کرنے کی بجائے تم اسے ایک رب کو پکار لو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ خلاصی کی بات ہو جائے۔ کیونکہ ان کو خوش کرتے کرتے دنیا سے جاؤ گے تو یہ تو خوش ہوں گے بھی نہیں، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کو یہ آسان سی بات سمجھ نہیں آتی، اور مشرکوں کی ایک پکی علامت اس کا تذکرہ ہے، کیا؟ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ پکی علامت کہ توحید جب خالص ہوتی ہے، جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے جس میں کسی بزرگ کی، بڑے، کسی زندہ اور کسی مردہ کی بات نہ آئے، تو لوگوں کو اس سے چڑ ہونے لگتی ہے۔ ایسے شخص کو لوگ کبھی وہابی کہتے ہیں، کبھی صابی کہتے ہیں، کبھی ان کو سلفی کہتے ہیں، اور کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بات ان کے بارے میں مشہور کر دی جاتی ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اور یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ یہ صرف بس ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، کسی اور کی بات سے کرتے ہی نہیں۔ یہاں لفظ دیکھیے گا جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس بات کے لیے، اشمعزت قلوب، اشمعزت شمزہ سے ہے، شین مین زا اس کا روٹ ہے، یعنی ان کے دل نفرت کرتے ہیں، دل میں گھٹن محسوس کی جاتی ہے کفر اور تکبر کی وجہ سے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے لیے دل میں جگہ نہیں ہوتی نا، آپ کسی کو نہ ماننا چاہیں تو اس کا ذکر بھی آپ کو پسند نہیں ہوتا، یا آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، تکبر، تو ایسے وقت میں پھر دل گھٹتا ہے۔ ہاں لیکن اس کے علاوہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان کے سوا اوروں کا تذکرہ کیا جائے، مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، فلاں کرنی والے ہیں، فلاں بیٹے دیتے ہیں, فلاں رزق دیتے ہیں, وہ مشکل کشا, وہ حاجت کشا, تو اس پہ وہ خوش ہونے لگتے ہیں. جب کہو یا اللہ مدد, اس کے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں, تو غصے میں آ جاتے ہیں, بڑا ناگوار جملہ گزرتا ہے. اور جب ساتھ دوسروں کی مدد کی باتیں کی جائیں, کہیں یا غوث اور کہیں یا فلاں, تو ان کے دل کی کلی کھلتی ہے. اصل بات ہے کہ ان کے دل مشرکوں کے دل جو ہو گئے, پیچھے بھی آگی فتشا بخت قلوبہم, تو ان کے دل بھی مشرکوں کے دلوں کی طرح ہو گئے. ایسے لوگ پسند نہیں کرتے توحید کو. اور یہی ذکر سورت سواد کی ابتدائی آیتیں آیت نمبر 6 میں بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی نے ایک اکیلے کی بات کی تو ون تلق الملأ منہم انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد, اور اٹھ کر چل پڑے سردار ان میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے الہوں پہ, بے شک یہ چیز تو کسی اور ہی ارادے سے کہی گئی. یعنی اللہ کے نبی پر الزام ہے کہ ان کے دل میں تو کوئی اور باتیں ہیں, یہ صرف اوپر اوپر سے ہمیں کہتے ہیں, ورنہ ان کے ارادے تو کوئی اور ہی ہیں. سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ لوگ ایک رب کا کیوں بننا چاہتے ہیں, خود نہیں بنے نا, اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس ایک رب کا بننے میں لذت کیا ملتی ہے, اور اس ایک رب کا بننے میں انسان کیا پاتا ہے, اور انہوں نے کیا کھویا ہوا ہے. اسی طرح سورت صافات میں آتا ہے ان کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو یہ تکبر کرتے ہیں. تو یہ رویے چیک کرنے کے, کبھی کسی بندے کو اگر صرف بات سنی انسنی کر کے دیکھیں اور بغیر سنے کسی کے پوچھے کسی کے بارے میں کوئی ایسا فتویٰ دیتا دیکھیں کہ فلاں تو فلاں ہے وہ بزرگوں کو نہیں مانتے, تو ضرور پہلے تحقیق کر لیں کہیں لا اس قسم کا تو نہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. اب دیکھیے کہ انسان جسے محبت کرتا ہے نا, پھر وہ اس کا ذکر ہی سننا چاہتا ہے. اس کا ذکر کوئی نہ بھی کرے نا, تو وہ اس کو اس کی گستاخی سمجھتا ہے, حالانکہ چاہے لوگ اس کو کچھ بھی نہ برا کہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا دل چاہتا ہے کہ ضرور ہی ہمارے بزرگوں کی بات کی جائے. اذا ہم یستبشرون, خوشیاں مناتے ہیں, بشرا, وہ خوشخبری جو چہرے پہ آنے لگے. کہا ایسے لوگوں کو توحید سکھاؤ, کیسے؟ قل, کہہ دیجئے, کیا؟ قل اللہم مفاتر السماوات والارض والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ کہیے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, غیب اور حاضر کو جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں میں ایسی چیزوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. مشرکوں کو سمجھانے کے بعد اب دعا سکھائی گئی کہ دیکھو اتنی موٹی موٹی باتیں جس کی سب کو سمجھ آتی ہے, اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں, جھگڑے کرنے لگتے ہیں. ان کو اللہ کے وقار اور اس کی عظمت کا احساس تک نہیں رہا. ان کی ساری وفاداریاں اور ان کی نیاز مندیاں اللہ کے بجائے اللہ کے پیاروں کے لیے ہو گئیں. سوچو اللہ کے پیاروں کو اتنا پوچھتے ہو, تو پھر اللہ کی ذات کے لیے کیا حق ہوگا؟ وہ تو اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. اس لیے ان کو دعا مانگنا سکھاؤ, فاطر السماوات والارض, کیونکہ آج تک کسی بزرگ نے کسی بڑے نے زمین و آسمان کو بنانے کا دعویٰ نہیں کیا, کوئی فاطر نہیں ہے, اس لیے یہ صفت استعمال کی. تم مانو نہ مانو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تم بے بس ہو, اسی طرح تمہارے خدا بھی بے بس ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے آغاز میں جو دعا پڑھتے تھے, اس میں بھی اس سے ملتے ہوئے لفظ ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین, اس کے اندر دعا آتی ہے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لمختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے اللہ, جبرائیل, میکائیل اور اسرافیل کے رب, آسمان و زمین کو پھاڑنے والے, غیب اور حاضر کو جاننے والے, بے شک تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بس راہ دکھا مجھے اس چیز میں جس میں اختلاف کیا گیا حق سے, اپنے اذن سے، بے شک تو راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور خاص طور پہ جب تہجد کے وقت اس کو پڑھا جائے تو اس وقت میں ایک انسان توحید پہ اپنے آپ کو اٹھاتا ہے۔ جس انسان کی صبح اللہ کے ان پیارے کلمات کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ان تعریفوں کے ساتھ ہوگی، پھر اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور ایسا شخص پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو سرخرو پائے گا کہ میں نے شرک کے بجائے توحید کا معاملہ رکھا۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے، فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا ہے، اس عہد کو پورا کرو، چنانچہ اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ دعا کیا ہے، میں تھوڑا سا آہستہ پڑھوں گی، نہ بھی لکھ سکیں تو کم از کم ترجمہ اور اس کا خلاصہ تو آپ کے ذہن میں رہ جائے گا۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انی آخد الیک فی غازہ الدنیا انی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد نبدک عبدك ورسولك فإنك إلا تكلني فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك أهدا توفينيه يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ اس کا کیا ہے، اے اللہ، اے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والے، اے غائب اور حاضر کے جاننے والے، میں اس دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میری گواہی ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میری یہ بھی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ تو اگر مجھے میری ہی طرف سونپ دے گا تو میں اس برائی سے قریب اور بھلائی سے دور پڑ جاؤں گا، یعنی اگر میرے نفس کے حوالے تو نے مجھے کیا تو میں ضرور برائی کی طرف جاؤں گا۔ یہ وہی بات ہے جو 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف موسوم کی جاتی ہے کہ وما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہی مضمون ہے کہ اگر تو مجھے میری طرف سونپے گا تو میں برائی سے قریب اور بھلائی سے دور جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے صرف تیری ہی رحمت کا سہارا اور بھروسہ ہے، پس تو بھی مجھ سے عہد کر جسے تو قیامت کے دن پورا کرے، یقیناً تو عہد شکن نہیں۔ اس حدیث کو سہیل راوی ہیں، جو سہیل وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم بن عبد الرحمن سے جب کہا کہ آن اس طرح یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ہماری تو پردہ نشین بچیوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے۔ اچھا، آج کی بچیوں کو یاد ہے، چلے پردہ نشین تو چھوڑ دیں، ہاں، یعنی چھوٹی بچیوں کو بھی یاد ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اب دیکھیں کئی خوبصورت دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں چھپی پڑی ہیں ذخیروں کے طور پہ، لیکن نہ ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں اور نہ وہ دعائیں ہم تک کھلتی ہیں۔ چند باتیں ہوتی ہیں، وہی ہم بس رٹی رٹائی نماز میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء والہ کل شیء اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد عبدک ورسولک والملائکتی یشہدون اعوذ بک من الشیطان وشرکہ واعوذ بک ان اقترف علی نفسی اسما او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، اے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والے، چھپی کھلی کے جاننے والے، تو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا معبود ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ میں شیطان سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کوئی گناہ کروں یا کسی اور مسلم کی طرف کسی گناہ کو لے جاؤں۔ عبد الرحمن اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو عبد الرحمن، کہ اس دعا کو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر کو سکھایا تھا اور اسے سونے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اور میں اگر بھول نہ جاؤں تو یہ حسن المسلم میں بھی دعا موجود ہے۔ اگر آپ صبح شام کی دعاؤں میں یا رات کو سوتے وقت کی دعاؤں کو دیکھیں تو اس میں یہ دعا موجود ہے۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ ایک روایت میں کہ ابو راشد نے کوئی حدیث سننے کی خواہش کی عبداللہ بن عمر سے، تو عبداللہ نے ایک کتاب نکال کر ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا، یہ ہے جو مجھے رسول اللہ نے لکھوائی۔ میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں صبح و شام کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، یہ پڑھو۔ اچھا، یہ ان سب میں سے چھوٹی ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی حسن المسلم میں ہے۔ کیا؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکہ او اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی صبح اور شام پڑھو۔ تب دیکھیں، یہ خوبصورت دعائیں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، اور خاص طور پہ جب زمین و آسمان کو سامنے رکھتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے جب ان دعاؤں کو پڑھا جائے تو واقعی پھر وہ دعائیں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ دیتی ہیں۔ اور یہ وہی دعائیں ہیں کہ جو دن کی گھڑیوں میں تو ہوں گی، لیکن رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب پیش کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کے دن بھر کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت بھی میسر ہو اور اتنی اور بھی ہو، تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا، اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اب یہاں پھر قیامت کی باتیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت زمر میں قیامت کا بہت تذکرہ ہے، کیونکہ جب ایک انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھول کے جیتا ہے اور اس امید میں جیتا ہے کہ میرے گناہوں کے بدلے میں کوئی اور جل کے ختم ہو جائے گا یا وہ بدلے میں آ جائے گا تو میں بچ جاؤں گا، تو ایسی ہی چیزیں ایک انسان کو دلیر بناتی ہیں، اور ایسی ہی چیزیں پھر انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ ظالموں سے یہاں مراد مشرک ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کیا ہوگا؟ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، زمین میں جو کچھ ہے اور اتنا ہی اور، یعنی دگنا، کیا ہوگا؟ دینا چاہیں گے لیکن لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن کے عذاب کی برائی سے بچنے کے فدیے میں فدیہ دینا چاہیں گے، اپنے شرک کا فدیہ۔ آج دنیا میں اللہ کی صفات دوسروں میں بانٹتے پھرتے ہیں، من گھڑت باتوں کا خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک رب کی بات کی جائے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں، اور ذرا بزرگوں کی بات نہ کی جائے تو کہتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن زمین بھر کے اور آسمان بھر کے خزانے اٹھا کے پھریں گے۔ اگر ان کے ہاتھ میں یہ دے دیے جائیں اس سے دگنے بھی، تو یہ دے کر عذاب سے بچنا چاہیں گے، لیکن اس دن کوئی کاروبار نہیں، کوئی لین دین نہیں، لا بیعٌ ولا خلۃٌ، نہ تجارت، نہ دوستیاں، نہ ٹریڈنگ، کچھ بھی نہیں، بلکہ وَبَدَا لَهُمْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، یا یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی چیز نہیں تھی اتنا برا ان کا حال ہوگا. اور اس فدیے کو قبول نہ کرنے کی بات سورۃ آل عمران 91 میں بھی ہوئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ قبول نہ کیا جائے گا. اسی طرح سورہ بقرہ 48 میں بھی گزر چکا کہ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ دنیا میں کام کرنے کا وقت تھا. اس وقت کو تو انہوں نے ضائع کر دیا، کھو دیا اس چانس کو. اب دنیا سے جانے کے بعد بھلا ان کی یہ خواہشات کیسے پوری کی جائے؟ اور سورۃ شورا آیت 40 میں بھی آتا ہے، وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور برائی کی جزا برائی ہی ہے اسی کے برابر، بس جو کہ معاف کر دیا گیا اور اس نے اصلاح کر لی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی جس نے معاف کیا اور اس نے اب اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو دنیا میں ہی اگر انسان اپنے گناہوں کے فدیے دے لے، اپنے آپ کو بچا لے، تو یہی فائدے کا سودا ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، کھل کے سامنے آ جائیں گی یہ ساری چیزیں، ان کی کمائیاں. اور وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا، یعنی جس چیز سے ڈرتے تھے وہی ان کے سامنے آ جائے گی. اتنی شدت ہوگی اس میں، اس کی ہولناکیاں اتنی مختلف قسم کی ہوں گی کہ ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیسا ہوگا. اور دنیا میں ان کے جو گناہ چھپے ہوئے تھے وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کی سزا بھی سامنے آ جائے گی. اور وہ عذاب جس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے ہونا ہے، دیکھیں گے ہمیں کس نے پکڑنا ہے، کہا جب پکڑا جائے گا تو لگ پتا جائے گا. اور ایسے لوگ پھر اس دن برے حال میں ہوں گے. یہ تو وہاں کی باتیں تھیں، دنیا میں بھی انسانوں کا رویہ کچھ اس کا ہوتا ہے. کیا؟ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی. بات یوں نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اکثر اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. ایک آزمائش ہوتی ہے غموں والی، آزمائشوں والی، وہ نسبتاً آسان ہوتی ہے اس آزمائش کی بنسبت جو نعمتوں والی آزمائش ہوتی ہے، خوشیوں والی، مال والی. پہلی چیز اس آیت میں جو کہی گئی کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ مجھے اپنے علم پر ملا. اس جملے کے تین مختلف معنی ہو سکتے ہیں. پہلا کیا؟ کہ یہ جو مال و دولت کی فراوانی مجھے نصیب ہوئی ہے پہلے ہی اللہ کے علم میں تھی اور میرے مقدر میں لکھی تھی، یہ ایک معنی ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو میری استعداد معلوم تھی اور قیاس چاہتا تھا کہ مجھے یہ مال و دولت ملنی چاہیے، یعنی اندازہ پہلے سے لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کچھ مجھے ملے گا. اور تیسرا معنی کیا ہے؟ کہ جو کچھ مجھے ملا میرے علم، میرے تجربے اور میری استعداد کے مطابق ملا. اور یہ وہی معنی ہے جو قارون نے بھی بولا تھا. سورۃ قصص آیت 78 میں آتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہو اشد منہ قوۃ و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. وہ کہنے لگا بے شک میں تو اپنے علم پر دیا گیا ہوں. آج بھی تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم آخر ڈیزرو کرتے ہیں، ہم نے اتنا پڑھا، ہم نے اتنی محنت کی، ہم یہ ہم وہ، محنت کرنے والے ہیں، کوئی ایسے تھوڑی بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو پوچھو کہ پھر اس مشکل میں تمہارا یہ مال تمہارے کام کیوں نہیں آتا. جب تم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت تم پھر کیسے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتے ہو. ہرگز کام نہیں آیا وہ کچھ جو کچھ سوچتے تھے جو دنیا میں کرتے تھے. اسی لیے آگے فرمایا قال انما اوتیت ولا علم, علم والی بات ہے. اور یہ کون سا جملہ تھا؟ آیت 50 میں دیکھیے, قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, بے شک یہی بات کہی تھی ان سے پہلے لوگوں نے, بس نہ ان کے کام آیا جو وہ کماتے تھے. اسی میں اشارہ قارون کی طرف ہے, میرا ذاتی علم, میرا مشاہدہ, میرا ایکسپیرینس, میری محنت. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوشش پہ فائدہ دیتے ہیں, لیکن ہر چیز صرف انسان کے کھاتے میں تو نہیں جاتی. یا جو ماں ہے نا فما میں, یہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی. استفہامیہ کے سوال, یعنی پھر کیا معنی بنے گا, تو کیا کام آیا ان کو جو وہ کماتے تھے, یہ معنی ہے. اور ماں نافیہ یعنی نفی میں ہوگا تو کیا مطلب ہے, فما اغنى عنہم, پس نہیں کام آیا ان کے جو وہ کماتے تھے, جو باتیں یہ کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئی, بلکہ اس کے برعکس معاملہ کیا ہوا, فاصابہم سیئات ما کسبوا, پس پہنچ گئی برائی اس کی جو انہوں نے کمایا, یعنی اپنی بری کمائی کے نتائج ان کو بھگتنے پڑے. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین, اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے, اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں. ان کو نہیں پتا کہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اپنے خلاف پڑے گا. اس سے پتا چلا کہ مال کی کشادگی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں. پہلی قومیں بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوئیں کہ ہمارے خوشحال ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ پروردگار ہم سے راضی اور خوش ہے, اور اسی کو اپنے باپ دادا کے شرکیہ دین کی سچائی کی دلیل سمجھتے تھے. حالانکہ دنیا میں کسی کو کچھ مل جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش بھی ہے. اور یہ جو بات ہے نا سیصیبہم سیئات ما کسبوا, تو یہاں برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے. یہ باپ مشاکلہ ہے, مشاکلت یعنی برائی کی جزا برائی نہیں ہے. سورہ شورا آیت 40 میں آپ دیکھیں گے جزا سیت ان سیت مسلوحا, جزا برائی کی اسی جیسی برائی ہے. مطلب کیا ہے کہ ان کی تمام برائیاں ان کے سر پر پڑ گئی, جو کرا تھا وہ ان کے سر پہ آ گیا. جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. جو برائیاں کر رہے تھے اسی کے چکر میں خود آ گئے. ان کا اپنا حال جو تھا وہ خراب ہو گیا, کچھ ان کو فائدہ نہ ہوا. جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب کیا دھرا ہو گیا ان کے سامنے, اور ان کو کچھ بھی اس سے فائدہ نہ ہوا. اب دیکھیے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. انسان کے اس کروڑوں ہوتے ہیں, پھر کچھ بھی نہیں رہتا, اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے باپ دادا میں سے کسی نے خوشحالی نہیں دیکھی ہوتی, لیکن اللہ ایک بچے کو اتنا نواز دیتا ہے کہ بعض دفعہ پورے خاندان کو وہ سپورٹ کرتا ہوا دکھتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کی ذات ہی ہے جو یہ سارے نظام چلا رہی ہے, اور کوئی کسی ایک کے کسی معاملے کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئے. یہ نہ سوچے کہ بس ہمارے اندازوں کے مطابق ہو رہا ہے, نہیں, یہ اللہ کی نشانی ہے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, کیا ان کو معلوم نہیں کہ جس کے لیے اللہ چاہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں جو ایمان نہیں لاتے. رزق کا انحصار سراسر اللہ کی مشیت پہ. دیکھیے تقدیر کے ضمن میں دو باتیں آپ سن چکے ہیں, ایک مشیت اور ایک رضا. مشیت کیا ہے؟ چاہ سے, چاہنا, خواہش. ہر چیز دنیا میں جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. لیکن رضا کیا ہے؟ کہ جو ہو رہا ہے اس سے اللہ خوش بھی ہو. مثال دے دوں گی, مثلا دنیا میں شرک ہو رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں. اس کے برعکس جو بھی توحید ہو رہی ہے, لوگ ایک رب کو مان رہے ہیں, تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے بلکہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. اسی طرح رزق جو ہے وہ اللہ کی رضا سے نہیں, یعنی ضروری نہیں کہ جس کو رزق ملے اب اللہ تعالیٰ اسے خوش بھی ہے, نہیں, بس کبھی خوش بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی خوش ہوتا. اور آپ دیکھیں یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے نا کہ رزق کی کمی رزق کی زیادتی, اور یہ غور و فکر بھی ایمان والوں کی نصیب ہے کیونکہ رزق کے حاصل کرنے کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ ہر دور میں لوگوں نے بات کی. تو سمجھ لیجئے گا چند جملے اگر آپ یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ اس مفہوم کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. پہلی بات ہے کہ رزق کا انحصار نہ عقل پر ہے, نہ علم پر, نہ قابلیت پر, اور نہ تجربے پر, اور نہ جسمانی قوت اور طاقت پر. یہ سب کچھ ہو اور اللہ کا حکم نہ ہونا تو کچھ نہ ملے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سائن نہیں کرنے آتے ہیں, انگوٹھا لگاتے ہیں لیکن مال و دولت ان کے پاس بہت ساری ہوتی ہے, عقل بہت ہے مال نہیں ہے, جسمانی قوت بہت ہے مال نہیں ہے. رزق کا تعلق سراسر اللہ کے ہاتھ اللہ کی ذات سے ہے. ایک روایت میں خلاصہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کا رزق کشادہ کر دے تو وہ سرکشی کرنے لگے. سورہ شورا میں آگے آئیں گے آیتیں تو انشاءاللہ اس پہ مزید وضاحت ہو جائے گی. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ اگر کچھ کا رزق اللہ روک لے تو مایوسی سے کفر کرنے لگے. اس لیے راضی رہیے, یہی سوچا کریں کہ میرے لیے یہی ٹھیک تھا, میں اسی قابل ہوں, کم ہوتا تو شاید میں بھیک مانگنے لگ جاتی اور زیادہ ہوتا تو شاید میں اکڑ جاتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں رکھا میں وہیں ٹھیک تھی, اس کو پتا میرے حق میں کیا اچھا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا مل جاتا ہے کہ جو اللہ سے دور کر دیتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں یہ بات شامل رکھا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ رزق نہ دینا کہ جو مجھے تیری یاد بھلا دے, تجھ سے دور کر دے, اور نہ مال و دولت کو پا کے اکڑنا چاہیے. یہ کیا بڑی بات ہے. دیکھیے کوئی بہت موٹا ہو جائے تو وہ پھولتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو دبلا کرنا چاہتا ہے, تو اگر جسم پہ گوشت بڑھ گیا تو اب شرمندہ ہے. تو اگر آپ کے لاکر میں نوٹوں کی گڈیاں بڑھ گئیں تو اس سے آپ کے اندر کیا خوبی آ گئی. عقل سے بھی سوچا جائے تو بلا رزق کا کسی کی سمجھداری, کسی کے عقل, کسی کے فہم سے کیا تعلق ہے؟ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ جو لوگ پھر اللہ تعالیٰ پہ راضی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا. تو پورے سبق کا خلاصہ یہی تھا, جو اپنے رب کے اوپر راضی رہتے ہیں, وہ مال کا معاملہ ہو, وہ رزق کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر راضی کر دیتا ہے. الحمدللہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وهم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی اتنی پیاری تلاوت کے بعد کیا فیلنگز ہیں اس سورہ کے ساتھ دل نہیں کر رہا تھا کہ اس کو سٹاپ کیا جائے بس چلتی رہی تلاوت کیسا لگ رہا ہے جی کیا سیکھا آج کی آیات سے کیا لیا آج کی آیات سے کیونکہ آغاز دیکھیں بہت سخت ہے نا ڈرانے والا ہے فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جھوٹ بولے یا کہے اللہ پر اور جھٹلائے سچائی کو جب وہ آ جائے اس کے پاس کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانا کافروں کے لیے اللہ کی رضا میں خوش رہنا ہے بالکل جو اللہ نے سچ کہا ہے اس کو ماننا ہے کیونکہ اگلی آیت پہ آ رہا ہے نا والذی جاء بالصدق وصدق وصدق به اولئك هم المتقون اور وہ شخص جو لایا ساتھ اور اس نے تصدیق کی اس کی یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں آج کے آیات تو ہمارے ڈیلی لائف کی چیزوں سے تھا نیند رزق جی بالکل دیکھیں سب سے پہلے سچائی والی بات کیا آ رہی ہے سچائی میں جیسے بھی آپ خود بتا رہے ہیں ڈیلی رزق میں سے ہے سب سے پہلے ہر چیز میں دیکھیں نا سونے جاگنے میں ابھی جیسے دعائیں بتائی ہیں سردی نے سونے کی ہے اٹھنے کی ہے اس میں ہم کتاب دعا میں اور حصہ المسلمین میں سردی نے ساری ڈیٹیل سے بتائی ہیں تو کیا آپ جو مین ہے سونے کی اٹھنے کی ان کا اہتمام کرتے ہیں پڑھتے ہیں آپ کو یاد رہتی ہے کہ مسنون طریقے سے سونا باوضو سونا اور صبح اٹھنا مسنون طریقے سے اٹھنا کیا یہ آپ کو یاد ہے کیا واقعی آپ اس طریقے سے اٹھتے ہیں جی جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو جی باقی لوگ ریپلائی نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا سارے جی الحمدللہ. تو کیا آپ واقعی سمجھ, کیونکہ سونا مسنون کیا اس میں کیا حکمت ہے جو ہمیں اتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں؟ ابھی ہم جیسے یہ قرآن میں بھی استاد نے اتنی ڈیٹیل سے بتائی ہیں دعائیں بھی نا, تو ان کا کیا مقصد ہے؟ جی وہ کانٹ کلیم کریڈٹ ٹو آور سیلف ان اینی میٹر, ویدر اٹس اونلی اللہ وتھ سبحان تعالیٰ ویری ونڈرفل پوائنٹ فار اس, بالکل بالکل ونڈرفل پوائنٹ فار اس, بالکل بہت خوبصورت پوائنٹ اللہ پاک نے ہمارے لیے دیے ہیں, ہمیں بتایا ہے جاگنے سونے کا, جاگنے کا کس انداز سے آپ اٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. جی نفس کا شعور اس سے بچنے کے لیے بالکل شعور دیا ہے ہمیں, نفس کے شور سے بچنا ہے, اس کے خواہشات سے بچنا ہے, بالکل صحیح بات ہے. جی اور کیا سیکھا ان آیات سے؟ کیونکہ کافی سخت ہے, جیسے 38 میں بھی ہے نا یہ ذکر آ رہا ہے, جیسے شرک کا بھی ہے, پھر وہاں پہ رکھتا ہے کہ تم پوچھو ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو. پھر جو یہ جو یہاں یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز تھی نا کہ لازمن کسی پیر و فقیر کو ساتھ لے کے جس کو وسیلہ بنانا, تو یہ ان چیزوں سے زیادہ ورڈ کسی چیز کو بھی بیچ میں نہیں لے کے آنا. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے نا سچے دل سے, سچے دل سے پکارنا ہے, چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جیسے ہم پیچھے بھی کافی دفعہ استاذہ جن چیزوں کو مینشن کر چکی ہیں نا, کوئی کہتا ہے دمریا والی سرکار, کوئی کہتا ہے جی وہ گیارہویں شریف کرنی ہے, اس کے بغیر ہماری وہ بینسے ڈوب جائیں گی, پتہ نہیں کیا کچھ, مجھے ابھی تک ان کا سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیوں کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہمارے وہ اباؤ اجداد کی جو قرآن میں ذکر آتا ہے پختہ ہو گئی ہیں, وہ ہمارے بڑوں میں سے کافی لوگوں میں سے نہیں نکل رہی, ابھی بھی نکل نہیں پا رہی. اگر آپ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے القابات سے نوازا جاتا ہے. تو اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ان کو بھی اس سیدھے راستے پر لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے. جی رزق نعمتیں دولت ہدایت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں اور کوئی نہیں دینے والا, بالکل. مال نعمتوں کی آزمائش غموں کی آزمائش سے زیادہ سخت ہوتی ہے. جی بالکل پوچھ ہوگی نا توحید اور کی جنگ ہے. کبھی ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمارا توکل پختہ ہو. ویری گڈ ویری گڈ, صحیح بات ہے. دیکھیں جب آپ کے اندر مضبوطی آئے گی نا, آپ کے اندر تقویٰ آئے گا, آپ کو پتہ ہے کہ یقین آنا چاہیے, آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک ہر وقت آپ دیکھیں جب فیل کرتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں. ابھی جیسے آپ لوگوں نے شیئرنگ بھی کی تھی ہمارے 20th 12 کے کچھ گروپ میں بھی اور ویسے بھی کہ ابھی کیا چیز آ رہی ہے سب میں, اپنی فیلنگس آپ لوگوں نے بتائی تھی کہ پہلے قرآن کے بغیر پہلے کیسے تھے, اب قرآن کا لگتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھی مل گیا ہے جو ہر وقت ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں کچھ تلاوت لگی ہوئی ہے یا کوئی تجوید کا ہے یا تفسیر چل رہی, کیونکہ آپ چلتا پھرتا خود قرآن بان, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا ان کا اہلاق کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا. کیوں کہا گیا تھا؟ ان کے اہلاق عادات ان کے اعمال کی وجہ سے وہ جو چیز سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے, ان کی کوشش ہوتی. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے ہر حال میں, کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کوئی بھی عمل کرو چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو, زیادہ چیزوں کی بجائے ایک کو ہم نے گریجولی کرنا ہے, کرتے جانا ہے. جو جو چیزیں جیسے پہلے بھی آپ کو بولا تھا, اپنی ایک لسٹ بنائیں, اس میں دیکھیں ہم نے کن چیزوں میں کس حد تک ہم لوگوں میں جو بیڈ ہیبٹ کی بجائے ہماری جو ہے گڈ ہیبٹس لے رہی ہیں, ابھی بھی کون چیزوں میں ہم پیچھے ہیں تو ان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. خاص کر دیکھیں نیند موڈ بین ہے نا. جی نو وی آر ایبل ٹو ایویلویٹ آور سیلف وتھ واٹ آؤٹ لولی قرآن سیز اباؤٹ اینڈ میٹر. جی بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ, کیونکہ نیند موت کی بہن ہے. بار بار دیکھیں یہاں کی جو ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 40 میں ہے نا, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت اور وہ جو نہیں مرتے اپنی نیند میں, بس روک لیتا ہے اس کو جو فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا, دیتا ہے دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک. تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم اپنی نیند کو بھی ایمان کی حالت بھی کہتے ہیں. جیسے استاذہ نے بتایا نا, ایک شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے لیکن کبھی جلدی کوئی کام کسی مصروفیت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اتنا اہتمام نہیں کرتا, تو اللہ پاک اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جو اس کے علاوہ وہ نماز کا اہتمام کرتا تھا, عبادت کا اہتمام کرتا تھا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے, ہمیں جو چیز مل گئی ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے, احسن درجے میں کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. جی, اور سب سے بڑی چیز شرک سے بچنا ہے, کیونکہ ٹوٹلی شفا کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس, جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں کی زمین کی. اور اس چیز پہ یقین رکھنا ہے ہمیشہ کہ ہم نے واپس جانا ہے اور ہم نے ہر اپنے کام کا اعمال کا جواب دہ ہونا ہے, کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری زبان نہیں بولیں گی, ہمارے عذاب بولیں گی, در و دیوار بولیں گی, وہ جگہ بولیں گی جہاں ہم نے اچھے کام کیے تھے برے کام کیے تھے. تو دعاؤں کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت, جیسے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. جتنی آپ کو قرآن مسنون دعاؤں میں دل کے ہیں ریاکاری سے بچنے کا, اللهم طهر قلبی من النفاق, یہ والی دعائیں جتنی مطلب کوشش آپ کو آتی ہیں کوشش کیا کر ان کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں نماز کے بعد رکھنے, شام کو رکھنے, صبح جب آپ کو ٹائم ہو لازم کوشش کریں ان کو کریں. اور استغفار کی کثرت, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ دن میں کرتے تھے, کہتے تھے کہ کیوں نہ میں اللہ سے محبوب ترین بندہ بنوں, کیونکہ مجھے کرنا چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ایک اتنے پیارے تھے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا, ہر کام میں آگے تھے, اللہ کے بہت پیارے نبی تھے, سب سے پیارے, جب وہ اتنا استغفار کرتے تھے تو ہم وہ گناہوں کی پوٹلی ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے, اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لے. اللہم اخلصنا لوجهک, کیونکہ یہاں پہ ذکر آیا تھا نا اخلاص کا, تو وہ ہم نے لازمن کرنا ہے, اور ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے. جی, ان شاء اللہ تعالیٰ کلوے سے بھی والا لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. آج ہے ذرا گرائمر پہ, میں آپ کو یہاں پہ لنک سینڈ کرتی ہوں, تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جی, پیج نمبر آج ہے 58 پیج اوپن کر لیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی, باقی لوگ بھی یہ لنک سینڈ کرنے کا مقصد یہ کہ اوپن کر لیں, اگر نہیں ہے اپنے موبائل میں ٹیبلٹ میں جو ہے مفتاح القرآن بک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سٹارٹ کرتے ہیں 58 پیج سے. اچھا, ماشاء اللہ ان لوگ ریوائز کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں آج پہلے آگے سے کر کے, تھوڑا سا اگر میرے پاس ٹائم ملتا ہے 5-7 میں, تو میں آپ کو پیچھے سے تھوڑا سا پوچھوں گی کہ آپ کو کتنی سمجھ رہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم پہلے آگے سے کرتے ہیں. پیج نمبر 58. جی, ہاذا ہاذہ ہاؤلاء, یہ تینوں الفاظ قریبی اشیاء کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ لکھ سکتے ہیں جو نزدیک کی چیزیں ہیں ان کے لیے استعمال کے کو. کیا کیا؟ ہاذا ہاذہ ہاؤلاء. ٹھیک ہے, سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہاذا, یہ لفظ واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا ترجمہ عموماً یہ اور یا اس کیا جاتا ہے. ہاذا کا کیا کہتا ہے ٹرانسلیشن؟ واحد مذکر کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, واحد میل کے لیے, واحد سنگل سنگل میل کے لیے ہوگا, اور یہ اور اس کا ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. جیسے ہاذا حلال, یہ حلال ہے, ہاذا حرام, یہ حرام ہے, ہاذا ذکر, یہ نصیحت ہے ہذا بلد ہذا البلد یہ شہر ہے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں. ان ہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 48 وَيَقُولُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 50 وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ برکت والا ذکر ہے ہم نے اسے اتارا ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, یہ سورہ 3 کی آیت نمبر 3, اور اس امن والے شہر کی قسم ہے. حاضر واحد مذکر کے لیے, اب آ رہا ہے حاضی ہی, کیونکہ آپ کو جیسے بتایا ہے فتحہ اوپر آنے پر دا کسرہ آ رہی ہے نیچے, تو وہ زیر کے لیے مونس کے لیے ہوتا ہے. تو یہ سمپل بس تھوڑا سا اگر یہ بھی یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اسے فائدہ ہوگا. جیسے اب آ رہا ہے حاضی ہی, یہ لفظ واحد مونس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا ترجمہ یہ یا اس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹرانسلیشن وہی ہے جو حاضا کا ہے, لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ مونس کے لیے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس میں ایک اور چیز کا کیا بتایا ہے, اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے اس کی کھڑی زیر صرف زیر میں بدل جاتی ہے. جی, یہ ہم پیچھے ایک پڑھ چکے ہیں رول کہ کھڑی زیر کو زیر میں چینج کر دیتے ہیں جب لفظ کے ساتھ ملائیں گے. ویسے پڑھیں گے تو اس کو ہم کھڑی زیر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہے ہاذی امت, یہ امت ہے, ہاذی جہنم, یہ جہنم ہے, ہاذی انعام, یہ چپائے ہیں, ہاذی الحیات, یہ زندگی ہے. کیونکہ آپ یہاں پہ کھڑی زیر نہیں لگا سکتے, جب ملائیں گے ساتھ میں تو اس کو زیر لے دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے اب یہاں پہ دیکھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 63 ہاذی جہنم التی کنتم توعدون, یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. وَلَا اور نہ, تَقْرَبَا دو کے لیے کیوں, ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جیسے الف نون جیسے نا زانِ تَيْنِ دو کے لیے آتا ہے, اسی طرح الف بھی دو کے لیے آتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ذکر آیا تھا یہاں پہ دو حضرت آدم اور حضرت حوا کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اسلام کا. نیکسٹ ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, البقرہ آیت نمبر 58, یہاں پہ بھی دو کا ذکر آ رہا ہے. وَقُلْنَا, اگر صرف قلنا ہوتا نا, صرف نون ہوتی تو عورتوں کے لیے تھا مونس کے لیے, یہاں پہ لیکن الف لا کیا ہے تو صرف دو لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو کھڑے زیر ہے آیت نمبر 63 میں. جی جی, تو کھڑی زیر ہی آئے گی نا, کیونکہ یہ ملا کے تو نہیں ہے کریں نا. ٹھیک ہے, ملا کے کریں گے پھر اس کو چینج کریں گے جیسے. ٹھیک ہے, ملا کے نہیں آنا, ہاضی ہی آ رہا ہے نا, تو کھڑی زیر ہی آئے گی نارملی, ہاضی ہی جہنم اللہ کی کون تم تو آدون. لیکن دیکھیں وقت پھر آگے آ رہے, میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. ولا تقربا, وہی دیکھ لیں, حاضی ہی آئے, یہ جو ہے نمبر البقرہ کی آیت نمبر 35 نکالیں, اس پہ دیکھیں ولا تقربا حاضی ہی شجا, یہاں پہ کھڑی زیر تھی اس کو صرف زیر دے دیا گیا. آپ کے ابھی سوال کو آپ کو جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ الشجرا, کیونکہ الف لام آ رہے ساتھ میں, تو یہ حروف شمسی ہے, جس میں حروف شمسی ان کو بولتے ہیں جس میں الف لام پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے. حروف قمری وہ ہوتے ہیں القمر, ال جس میں ال لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. جی ابھی سمجھ آئیے آپ کو, بٹوین کی بات نہیں ہوگی, یہ دیکھنا ہے ہاتھی ہی اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے, لفظ کے ساتھ ملائیں گے ال لگا ہوا. جی آج یہ سب چلیں, ٹھیک ہے الحمدللہ. کیونکہ اس کی اگلی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 58 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اب یہاں سے ہوتا نا هَٰذِهِ قَرْيَةٌ, پھر ٹھیک تھا, لیکن انہوں نے هَٰذِهِ کیوں لگایا, کیونکہ الف لام آ رہا ہے, اس کو اس کے ساتھ ملایا گیا. ٹھیک ہے, سب کو کلیئر ہو گیا, اس میں کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے, اگر ہے تو پلیز پوچھ لیں, تو انشاءاللہ پھر میں بنا نیکسٹ پیج. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. صحیح آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. مطلب اس کو اگر تھوڑا سا انٹرسٹنگ لیں گے، دلچسپی لے کے کریں گے نا، تو ہمارا اپنا ہی فائدہ، بلکہ مزہ آتا ہے اس قرآن کو، کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی دلچسپی لینی ہوگی، پیدا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، جس طرح کچھ کاموں کے لیے ہمیں پتہ ہے نا ہم نے یہ کرنا ہی کرنے ہیں، تو یہ بھی آپ نے لکھ لیں اپنے پاس کہ میں نے لازمن اس میں ہم نے ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی دلچسپی لیں گے اس میں، شو کریں گے اپنے انٹرسٹ شو کریں گے، تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا. جی اب 59 پیج ہے، وہاں پہ دیکھ لیں ہاؤلائی. ٹھیک ہے، یہ لفظ جمع مذکر جمع مونس دونوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ سب یا ان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤلائی دونوں کے لیے آ رہا ہے، جمع مذکر یعنی میل اور فیمیل دونوں پلورل کے لیے آ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا ترجمہ بھی یہ یا ان سب کیا جاتا ہے، یہ سب ان سب، جیسے ہاؤلائی شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہاؤلائی ضیفی یہ میرے مہمان ہیں، ہاؤلائی شرکاؤنا یہ ہمارے شریک ہیں، ہاؤلائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے آیات میں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 18. نیکسٹ ہے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ البتہ تحقیق تجھے معلوم ہے کہ یہ سب بت نہیں بولتے. ٹھیک ہے، بتوں کی طرف اشارہ کے بریکٹ میں بتا دیا ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں الاعراف کی آیت نمبر 38 ہے سورہ کی، ہاؤلائی اضلونا فآتیہم عذابا ضعفا من النار یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں دے آگ کا دگنا عذاب. پھر دیکھیں آگے سورہ الزخرف آیت نمبر 29. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ رہا ہے بل متعت ہاؤلائی وآباؤہم بلکہ میں نے ان کو ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہاؤلائی من اللہ علیہم من بیننا کیا یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان. پھر آیت نمبر النساء کی آیت نمبر 41 ہے وجئنا بک علی ہاؤلائی شہیدا اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہ بنا کر. اب نوٹ کو نوٹ کرنا آپ نے لازمی، نارمل ایگزامپلس آپ نے دیکھ لی، سب سے پہلے ہم نے حاضہ کے دیکھا، پھر حاضی ہی کی آیات قرآن میں سے اس کی ایگزامپلس دیکھی، اب ہاؤ لائی کی بھی دیکھ لی. اب نوٹ مین چیز جو ہے اس کو نوٹ کیجئے گا، دو مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضانی حاضین. ٹھیک ہے، حاضانی حاضینی اور دو مونس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاتانی ہاتین استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے کیا پڑھا تھا اللہ تی اللہ ای. ٹھیک ہے، مونس کے لیے پیچھے پڑھا نا، تو اسی طرح اس میں بھی ہے اللہ تی اللہ ای اللہ تی اللہ تانی اللہ تین. اسی طرح حاضانی حاضینی مذکر کے لیے، دو مذکر کے لیے ہاتانی آتے ہی نہیں، دو مونس کے لیے. اس کو ایک میں ٹیبل میں کوشش کرتی ہوں، ابھی مجھے بعد میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں. پھر دیکھیے ہاذانی خصمان اختصموا فی ربہم یہ ہے الحج آیت نمبر 19 ہے اس کی، یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. القصص کی آیت نمبر 27 قال انی اريد ان انکحك احدى ابنتي هاتين ہاتینی اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں تجھ سے نکاح کر دوں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا. جی سمجھ آ گئی ہے یہاں تک، یہ دو کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا. جی الحمدللہ، اگلا بھی دیکھ رہے تھے، آسان ہے ذالکا تلکا اولائکا. ٹھیک ہے، یہ کر کے تو انشاءاللہ پھر آپ کو انشاءاللہ بریک دیتے ہیں، 10 منٹ انشاءاللہ میں اور لوں گی. آگے پیچھے ہم نے تین چیزیں دیکھی ہیں، کیا ہاذا ہاذی ہی ہاؤلائی وہ کس کے لیے ہے؟ نزدیک کی چیز کے لیے، جو قریب کی چیز ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کو آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں بریکٹ میں. اب یہ جو آ رہا ہے ذالکا تلکا اولائکا، یہ دور کی چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بہت دور تھوڑی سی ہوگی. اور اس کا ترجمہ وہ، اس اور ان، اس کا کیا تھا؟ یہ ان، یعنی یہ سب، ان سب، یا یہ اور ان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے، لیکن اس میں سب ایڈ کر لیا جاتا ہے. یہاں پہ ابھی فی الحال اتنا دیر میں رکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی کتاب، آپ کے پاس ہے، ٹیبل دور ہے، ٹیبل پہ آپ کے پاس پین ہے تو وہ دور ہوگا نا، تھوڑا سا بھی دور ہوگا، جہاں پہ آپ کو چل کے جانا پڑے وہ تھوڑی سی دوری ہوگی نا. نزدیک کیا ہے؟ آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ اپنی کلاس لے رہے ہیں، آپ کے پاس اب ٹیبلٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، جو بھی چیز ہے، نوٹ بک، ساری چیزیں آپ کے پاس ہے نا. آپ نے اگر کوئی چیز لانی ہے، اپنے بیٹے کو بولتے ہیں بیٹا وہ چیز مجھے لا دو، ٹھیک ہے. تھوڑی اپنی روزمرہ زندگی سے ایگزامپل لینا، تھوڑی سی دور پڑی ہوگی تو آپ یہ بولیں گے نا، وہ چیز مجھے لا دو، ٹھیک ہے، وہ ادھر پڑی ہے، ان سب کو بلا لاؤ، ٹھیک ہے. سمجھ آتی اس بات کی میری ایگزامپل سے؟ دور نزدیک ہوگی جو آپ کی قریب کی چیزیں ہیں، آپ کے پاس پڑی ہیں، جو آپ کی پہنچ میں ہیں، جی، ٹھیک ہے. ٹائم کا ڈسٹینس نہیں دیکھیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کتنا آپ کو مطلب نزدیک. یہ تھوڑا سا بھی آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں آپ کی سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں یہ تینوں الفاظ دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا اصل ترجمہ وہ، اس اور ان ہوتا ہے. البتہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا تھا یا زور دے کر بات کرنا مقصود تھا، تو وہاں اشارہ بعید، اشارہ بعید کہتے ہیں دور کی چیز، اشارہ قریب نزدیک کی چیز کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی ان تینوں الفاظ کا استعمال کیا ہے، لیکن اردو میں ان کا ترجمہ ضرورتاً یہ اس اور ان کرنا ہوتا ہے. اب اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، تفصیل درسل ہے. سب سے پہلے ذالکا، یہ لفظ واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ، اصل ترجمہ وہ یا اس ہوتا ہے، لیکن کبھی ضرورتاً یہ بھی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں گے سینٹینس کے لحاظ سے، یہاں پہ بھی ایگزامپل انہوں نے ریٹ بتایا تو اس میں آپ کو سمجھ آ رہی. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. آپ آگے دیکھیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب کامیابی ہونا کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی کیا چیز ہے؟ جی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ کنفیوز ہو رہے ہیں؟ جی یہاں پہ لکھیں، آپ کو یہاں پہ تھوڑے کنفیوز ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ ذالکا دیکھیں واحد مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا ترجمہ وہ اور اس ہوتا ہے، لیکن ضرورتاً یہ بھی کر دیا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. الفائدہ کی آیت نمبر 119 ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون المتففین، آیت نمبر 26. اور اس جنت میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نوٹ کر لیجیے کیا بتا رہے ہیں. جب ذالکا سے اشارہ کیا جا رہا ہو اور جن کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہو تو وہ دو ہوں تو ذالکما آئے گا، اور یہ دو سے زیادہ اور مذکر ہوں تو یہ ذالکم ہو جائے گا. کما کم کا کی ہم نے پیچھے پڑھا نا، تو یہ اس کو بس ذالکا کے ساتھ آپ نے کما ایڈ کر دیا اور کم ایڈ کر دیں گے تو وہ دو اور زیادہ جمع کے لیے آ جائے. اسی طرح دو سے زیادہ اور مونس ہو تو ذالکم نہ ہو جاتا ہے، اور البتہ ترجمہ وہ یا اوی رہتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ذالکما مما علمنی ربی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 ہے، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آگے جمع کے لیے آ رہا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. اور اس عورت نے کہا بس یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم سب عورتیں مجھے ملامت کر رہی ہو. سوری یہ میں نیکسٹ آیت بھی کر دی ہے. قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 ہے. اس سورت نے کہا پس یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم حکومت ملامت کر رہی ہو. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. ذالک اشارہ قریب کے لیے ہے, جب دو کے لیے ہوگا تو ذالکما آ جائے گا, جمع کے لیے ہوگا تو ذالکم آ جائے گا. اسی طرح مونس کے لیے اب جیسے ہے ذالکن آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں تلکا. انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کراؤں گی, آپ بری نہیں کریں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے کریں گے. تھوڑا سا بس یہ نوٹ رکھیں جو آپ کو یہ کلاسز میں جو آپ کا چلے گا اس میں یہ جو سارا کچھ استعمال ہوگا ذالکا تلکا کہیں پہ اس کو نوٹ کریں, جہاں سے آپ کو کنفیوژن ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں تلکا. تلکا یہ لفظ واحد مونث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں عموماً جمع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کا اصل ترجمہ وہ یا اس ہے, اور ضرورت کبھی یہ بھی کیا جاتا ہے. جس طرح انہوں نے ذالکا کہا ہے کہ کبھی ضرورت ہو تو اس کا بھی یہ کرتے ہیں, اسی طرح تلکا کا بھی وہ اور اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ آیت کا دیکھنا پڑے گا کہ کس لحاظ اس میں کیا مطلب بات کیا آ رہی ہے. ٹھیک ہے, مثلاً دیکھ لیتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر 140 ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُزَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ دن ہے کہ ہم انہیں لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کے لاتے ہیں. اچھا یہ دن کیوں آ رہا ہے, یہ دن ہے کیونکہ ابھی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دن ہے ابھی کی ایگزامپل دی جا رہی, اس لیے اگر کہتے ہیں نا وہ دن تھے تو پھر اس صورت میں آئے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیں البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے پس تم ان کے قریب مت جاؤ. سورۃ طہ آیت نمبر 17, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں بات. جی, کتاب جنت کامیابی یہ سب تو مونس ہے. جی یہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں, ہاں یہ مونس تو آئیں گے لیکن ابھی آپ اس کو دیکھیں. اور تلکل ایام یہ مونس ہے, کتاب میری کتاب اردو میں آئے گا نا, خاصا کتاب ہوں لیکن اردو میں اور گرامر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ذالکل کتاب یہ آپ کو ہم نے اردو میں نہیں دینا, ہم عربی کلیئر, ہم عربی کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کس کنٹیکسٹ میں. جیسے آپ کو بتایا تھا بعض بعض شہروں کے جہنم کے نام بھی مونس میں آتا ہے, جیسے آپ بتایا تھا گوتا ہم نے پڑھا تھا نا, تائمر گوتا جس کے آگے آتے ہاں جی چنا, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کس طریقے سے آ رہا ہے. آپ لکھتے ہیں دیکھیں ذالکل کتاب یہ کتاب, یہ اردو میں نہیں, آپ ٹوٹلی اس وقت اگنور کریں گے, اردو ٹرانسلیشن بعد میں کریں گے, عربی دیکھیں گے. عربک میں اس کو ہم کیسے لے رہے ہیں, یہ کتاب کس کے لیے, واحد مذکر کے لیے آئی ہے کیونکہ قرآن ہے, وہ مونس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے نا, اس لحاظ میں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ وہ دن ہے کہ ہم انہیں لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ دن ابھی کی بات ہو رہی ہے. دن جو ہے یہ آتا جاتا رہتا ہے نا, تو وہ یہ دنوں کی بات ہو رہی ہے, وہ اس میں انہوں نے پریزنٹ کو زمانہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے بس تم ان کے قریب مت جاؤ. فما تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا مُوسَى, کیا وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. اب وہ کیوں کہے, کیونکہ موسیٰ کے ہاتھ میں تھی, اللہ دور, اللہ پاک خیر نزدیک ہے, لیکن جیسے آپ کے سامنے دور کلاس میں, مطلب جیسے ٹیچر بیٹھی ہے اسٹوڈینٹ دور ہے, تو اسٹوڈینٹ بچے کو دور سے بولے گی نا وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اگر نزدیک ہے تو وہ ادھر کہے گی یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. ٹھیک, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بعض دفعہ وہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, لیکن بعض دفعہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, دیکھنا پڑے گا کہ کس لحاظ سے بات وہاں بھی ہو رہی ہے. ابھی نوٹ دیکھ لیتے ہیں, جن کے لیے تلکا سے اشارہ کیا جا رہا ہے, اگر وہ دو ہو تو تلکما ہو جاتا ہے, اگر وہ دو سے زیادہ ہو تلکم, جیسے ذالکما ذالکم ہوتا اسی طرح تلکما تلکم ہو جائے گا. البتہ اس کی ٹرانسلیشن وہ اور اس ہی رہتا ہے, مثلا الم ان حکما ان تلکما الشجرۃ, یہ پھر آ رہی ہے الاعراف کی آیت نمبر 22، کیا میں نے تم دونوں کو شخص سے منع نہیں کیا تھا. پھر اگلا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43، وَنُودُ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِزْقُكُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے اور اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے. تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، ٹھیک ہے. یہ ابھی تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں مشکل آ رہی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا غور کریں گے، اس کی ٹیکسٹ کو ٹرانسلیشن پہ جائیں گے، پیچھے سے دیکھیں گے کس چیز پہ کون سی بات ہو رہی ہے اور اس میں کیوں یہ بعض دفعہ دو کے لیے ذکر آ رہا ہے. دو کا آپ کو پتا ہے کہ دو بندوں کے لیے آ رہا ہے، جمع کا آ رہا ہے، کیونکہ سب کا بات ہو رہی ہے نا. جو آیت نمبر 11 جو ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43 ہے، وہاں نودو اور ان کو پکارا جائے گا انتم کمل جناتی، کہ یہ وہ جنت جس کا تم سے یعنی سب کی طرف جیسے بات یہ تم سب کے لیے ہو رہی ہے نا، اس لیے یہاں پہ جمع پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر اولائک دیکھ لیتے ہیں، یہ لفظ جمع مذکر یا جمع مونس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً وہ سب یا ان کیا جاتا ہے، کبھی ضرورتاً یہی انہیں بھی کر لیا جاتا ہے. مثلاً اولائک علی ہدی من ربہم، البقرہ کی آیت نمبر 5، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. پھر دیکھیں اولائک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، الہود آیت نمبر 11، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. و مکر اولائک ہو یبور، الفاتر آیت نمبر 10 ہے. جی یہاں پہ دیکھیں اور ان کی چال ہی برباد ہوگی. اب نور بس دیکھیں، جن کے لیے اولائکا سے اشارہ کیا جا رہا ہو، اگر وہ دو سے زیادہ ہو تو یہ اولائکم ہو جاتا ہے. مثلا آپ کفارکم خیرم من اولائکم، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں یہاں تک تھوڑی سمجھ آئی ہے کہ سارے کنفیوز ہو رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے بتائیں، شاید اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے ہم نیکسٹ کلاس میں. جی جی میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ صحیح، ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا ریوائز کیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ ابھی جیسے ہمارا کل کا لیسن ہوگا ڈیفینیشن میں دور کا کہا گیا تھا. جی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ بعض دفعہ بٹ نی ٹو ریوائز، تھوڑا سا آسانیا اس کو آپ جیسے پڑھی انہوں نے بتایا نا کہ بعض دفعہ وہ اور اس اسکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ضرورتاً کبھی یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، موسٹلی کیسز میں پریزنٹ ہی لگ رہا ہے. جی یہ آپ کو ٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا وہاں پہ جیسے انہوں نے بتایا ہے اولائک اعلی، یہ ہے جو ہے اولائک، ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں اولائک، وہ سب اون ہے نا، لیکن انہوں نے کیا کیا اس کی ٹرانسلیشن نمبر 12 البقرہ کی آیت نمبر 5 میں، اولائک اعلی خدا میں ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت. اب یہاں پہ وہ لوگ نہیں گئے، یہی یعنی ان کی تعریف کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے پریزنٹ کو استعمال کریں گے جن کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو ابھی تھوڑا سی کنفیوژن ہو رہی ہے، بس اس کو تھوڑا سا بھی آپ ایک دو دفعہ پڑھیں تو ان شاء اللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے. 15 منٹس کی بریک ہے آپ کی، تو ان شاء اللہ اس کے بعد تجوید اور ان شاء اللہ کتاب الزکاۃ. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی فوق نجاتي.
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی فوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي،
ذاتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن نور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوات فتزيد ورودا وتلاوات وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوات تزيد ورودا وتلاوات وتراها عين الرحمن
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلقا لذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا رقيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلا من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر
یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری عظمت بلا مکان
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان
سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے طرح وتعزو من تشاء وتذلو من تشاء جو چاہا کر دیا کن کا اور ہو گیا سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شارق سے تو قریب ہے میرے خدا
سبحان اللہ والحمد للہ
Yeah.
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم التقوى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرفاء إليك والعمل. لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيسي آپ سب لوگ؟ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے. اور کیسا گزرا آپ لوگوں کا ویکینڈ؟ ابھی بھی کلاس کا جو سیشن تھا بہت خوبصورت، پہلے تفسیر اور پھر اس کے بعد گرامر کی کلاس. گرامر کو سمجھنا مشکل لگتا ہے یا ایزی لگتا ہے؟ جب ہمیں گرامر سمجھ آنے لگتی ہے تو بہت مشکل بھی لگتا ہے، لیکن جب جو چیز تھوڑی مشکل لگتی ہے اس کو جب ہم ریوائز کرتے ہیں تو ہمارے لیے پھر آسان ہو جاتی ہے، اور جب گرامر آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں انٹرسٹ پڑ جاتا ہے، پھر اس میں ہمیں ورڈ اسپیلنگ یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، قرآن کے جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اور ہم لوگ اپنے نئے پارے 24 پارہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے، اور کوئکلی ہم آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اب آخری پارے ہمارے ایمان کو پختہ کرے ہیں، توحید ہمارے اندر راسخ ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ یہ زیادہ تر مکی سورہ ہے جس میں توحید کا زیادہ ذکر ہے اور ایمان بڑھانے والی چیزیں، کیونکہ اس دور میں لوگوں کے اندر بھی ایمان اتنا راسخ نہیں تھا جیسے آج بھی، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک کرتے ہیں. شرک ہمیشہ ہوتا ہی علم کی کمی کی وجہ سے، جب اللہ کی ذات پہچانی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی پھر ہمیں کبھی بھی شرک کرنے کی، جتنی مرضی شیطان کو شرک کرے کہ شرک کی طرف لے کے جائے، وہ نہیں لے جا سکے گا. تو اصل چیز کیا ہے کہ سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے کہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، بس اپنا ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی تجوید کے لیسن میں بھی اسی نیت اور ارادے کے ساتھ کہ جتنا اچھا میں قرآن پڑھوں گی اتنا میرے اندر کانفیڈینس ہوگا اور مجھے دوسروں کو سمجھانا آسان ہوگا، جتنی میری تلاوت اچھی ہوگی اس میں جتنی خوبصورتی ہوگی اتنی ہی دوسرے کے دل میں اترے گی. تو سورہ زمر لیسن نمبر 227 آیت نمبر 32-52. اور مجھے صرف ایک چیز آپ لوگ کنفرم کر دیجئے، ہم کیونکہ میرے پاس جو لکھا ہوا تھا لیکن مجھے یہ تھا کہ ہم نے وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں یہاں تک کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف ہم نے اب کرنے ہیں، ایسا ہی ہے نا چیپٹر نمبر 10. میں نہیں چاہتی کہ آپ کا آج پھر دوبارہ ریپیٹ ہو. مسئلہ نمبر 91 تک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی پھر مسئلہ نمبر 92 ہی سے شروع کریں گے، مجھے بس کنفرمیشن چاہیے تھی. جزاک اللہ خیر. تو شروع کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے مصحف ریڈی رکھیں، پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو اور ساتھ ساتھ ریوائز کرتے چلے جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lesson number 229 ayat number 53-75 surah Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا الغفور الرحيم
إنه هو الغفور الرحيم
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم
وأنيبوا
العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله
وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
الله خير خالق كل شيء
الله خالق كل شيء
وهو على كل شيء وكيل
وهو على كل شيء وكيل
له مقاليد السماوات والأرض
له مقاليد السماوات والأرض
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
وما قدر
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Lesson number 228 Ayat number 32 to 52 Surah Zumar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين
أليس في جهنم مثوى للكافرين
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم
لهم ما يشاءون عند ربهم
ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم
ليكفر الله عنهم أسوأ
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وما أنت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون
له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَذَلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَفَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون
جي یہاں پہ ہمارا سبق پورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نو مسلموں یعنی نیو مسلمز یا اسلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کے دل کو نرم کرنے کے لیے زکات دینا جائز ہے. یہاں لفظ آپ کو دکھ رہا ہے تالیف قلب. تالیف کا لفظ الفا الفت الفا سے ہے یعنی الفت دلانے کے لیے. مراد یہ ہے کہ جو اسلام کی طرف آ چکا ہے یا ابھی بالکل سوچ رہا ہے, ابھی ایمان اس کے دل میں تو ہے زبان پہ نہیں آیا, تو اگر ایسے لوگوں کو زکات میں سے کچھ دیا جائے تو ان کو اسلام کی یہ چیز خوبصورت لگے اور اس کے بعد وہ پلٹ کے ادھر آئے تو یقیناً یہ چیز بھی جائز ہے. حدیث میرے ساتھ آپ لوگ دہرائیے گا. ان ابی سعیدی نیل خود ریجی رضی اللہ عنہ قال باس علی رضی اللہ عنہ وهو بالیمنی بذہبت في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين أربعة نفر الأقربن حابس الحنزلي وأيينة بن بدر الفزاري وألقمة بن أولاسة الآمري.
آپ
کہیں گے شکر ہم عرب میں نہیں پیدا ہوئے, اتنے مشکل نام ہمارے نہیں ہیں, اپنا ہی نہیں تھا نام لینا نا ہمیں تو. چلیے, ثم احد بنی کلاب وزید الخیر طائی ثم احد بنی نبحان قال فغضبت قریش فقالوا أتؤتي صناديد نجد وتدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا, یعنی کان سے نکلا ہوا, یہ ہمارے کان نہیں ہے, کان مائنز کو کہتے ہیں, یعنی جہاں سے سونا نکلتا ہے وہ بالکل عام حالت میں ہوتا ہے, اس وقت میں چمک بھی نہیں ہوتی, تو کچھ سونا یعنی پیور فارم میں جو پیور گولڈ ہے وہ نکلا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم فرما دیا, اقرب بن حابس, عینہ بن بدر, القمہ بن اللاسہ, اور ایک آدمی بنی کلاب سے زید خیر الطائی, اور پھر بنی نبحان سے کسی ایک کو بھی دے دیا, یعنی یہ اس میں سے تھا, یا تو یہ الطائی تھے یا پھر بنی نبحان سے تھے. اس پر قریش بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے. دیکھیے لوگوں کو اللہ کے نبی کے بھی اعمال پر اعتراض ہو جاتا تھا. آج ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی آ جائیں تو پتہ نہیں ہم ان کی باتیں کہاں مانیں. جو آج داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں وہ آپ کے منہ پہ بھی آ کے اعتراض کرتے ہیں, اور آج بھی جن کو ٹہنوں سے اونچی شلوار یا پردہ حجاب یا سود کا مسئلہ چپتا ہے, تو شکر ہم اللہ کے نبی کے دور میں نہیں آئے, کہیں ہمارے منہ سے کوئی بات نکل آتی اور اللہ نہ کرے کہ کہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی وجہ سے پکڑ نہ لیتا. تو لہٰذا ہمیشہ ان باتوں کو سنتے خود کو بھی رکھا کریں کہ اللہ کے نبی کے ایک عمل کے اوپر کتنا اعتراض کر رہے ہیں کہ جی آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں, ہمیں نہیں دے رہے پیسہ اور سونا وغیرہ. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے آپ کو ہم نے اس چیز کے لیے بہت زیادہ سوچنا ہے کہ حکمت اللہ تعالی ہمیں دے دے, اور اس حکمت کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالی پھر ہماری زبان کے اوپر ایسے خوبصورت الفاظ بول دے کہ جو اللہ کے نبی کے کسی معاملے پر کوئی اعتراض نہ کرے. تو ہمارے لیے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے اس بات کو سن کر جو اپنے لیے عمل کی بات لی ہے وہ کیا ہے, کہ اگر کسی کو محبت دلانی ہو تو زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ حصہ دیا جا سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اور یہ حالات کی بات ہوتی ہے, اب آپ کہیں گے ہم خود دے دیں, اصل میں آج تو نظام ہی سارا بگڑا ہوا ہے نا, کیونکہ ہم خود دیتے ہیں. اصل اسلامی ماحول جب آتا ہے تو فرد اپنی زکوٰۃ خود نہیں دیتے, افراد جیسے آپ اور میں کامن مین جو ہیں ہم اپنی زکوٰۃ گورنمنٹ کے بیت المال میں جمع کراتے ہیں. جیسے ہماری گورنمنٹ مسلم گورنمنٹ ہوگی اس کے اندر ایک اکاؤنٹ ہوگا, وہاں لکھا ہوگا زکوٰۃ اکاؤنٹ, ہم سب اس میں ڈال دیں گے, پھر گورنمنٹ دیتی ہے کس کو دینا. یہ دور اللہ کرے کہ واپس آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کی برکت دیکھیں, پھر مسلمان ترقی کریں گے. ہمارا آج حال کیا کہ عورتیں اپنے گھر کی ماسیوں کو زکوٰۃ بھی دے دیتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں باجی بہت نرم دل ہیں, ہر دن 50 کا نوٹ دے دیتی ہیں, چلو تنخواہ سے اوپر بھی آتا ہے, اس کو نہیں پتا باجی جان تو اپنی زکوٰۃ اس طرح دے رہی ہیں کہ چلو تم کام پہ جمی رہو. بالکل درست طریقہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ اجتماعی جگہ پہ پیسہ جمع ہو کے اگر جاتا ہے اور دینے والے بھی ٹھیک جگہ پہ دے تو یہ انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے کی بات ہوگی. اگلا مسئلہ ہے غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہاں کہاں کرنی ہے زکوٰۃ, تو اس میں سے اگر آپ پیچھے سے اپنے پیج کو پلٹ کے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 8 لوگوں پہ زکوٰۃ ہے, یعنی 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے. نمبر 1 جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں, یعنی اس شعبے میں کام کرنے والے امپلائیز, کیونکہ گورنمنٹ کے لیے وہ کام کریں گے, ان کا فل ٹائم جاب ہوگی تو اس کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. پھر فقراء اور مساکین دوسری کیٹیگری ہم نے دیکھی. تیسری دیکھی مصیبت زدہ, مقروض, ضمانت بھرنے والوں کے لیے, یعنی جو کسی بھی مشکل ہمیں پھنس چکے ہیں. اور اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو مسلم, نیو مسلم یا دل میں نرمی رکھنے والے. اور اس کے بعد اب اگلا کیا ہے, غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے. حدیث دہراتے ہیں مل کے. عن البراء رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار فقال له آتك النسمة وفق الرقبة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس بواحدة قال لا اتق النسمة أن تفرد بإتقها وفق الرقبة أن تعين بثمنها. حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے. آپ نے فرمایا, یہ باپ کے الفاظ ہیں ان کو نوٹ کریں گے, جان کو آزاد کر اور غلام کو نجات دلا. اس نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہے, یعنی کسی غلام کو پورا آزاد کر دیا یا کسی کی جان کو آزاد کیا. آپ نے فرمایا نہیں, جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کر دے, یعنی ایک غلام پورے کا پورا تو آزاد کرا دے. غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کر. اسے احمد اور دارالقطنی نے روایت کیا. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں غلام چونکہ ہیں نہیں ہیں تو ہمیں اس کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, لیکن قیدی ہیں جو قید کی رہائی میں. بعض قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ کی یا تو قید ہے یا آپ اتنا جرمانہ دے دیں. اب اگر جو قیدی ہے وہ قید میں چلا گیا کہ وہ کوئی کرمنلز نہیں ہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے چوروں اور ڈاکوؤں کو آزاد کرائیں. بہت ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں, بہت سارے لوگ مسلمز اور ایون نان مسلم کی قید میں بے گناہ سڑ رہے ہیں. پھر رنسم کیا جا سکتا ہے کہ اچھا ابھی کتنا پیسہ چاہیے آپ کو اور اس قیدی کو آپ آزاد کر دیں گے. وہ کہتے ہیں مثال ہے کہ آپ جی ہمیں $5,000 دے دیں. اگر پورے کے پورے $5,000 آپ نے دے کے آزاد کیا تو یہ پہلی صورت ہے کہ آپ نے اس کی جان آزاد کرا دی. لیکن 5,000 آپ کے پاس نہیں تھی, آپ میں سے 5 ساتھی مل کے $1,000 ڈالتے ہیں اور 5,000 دیتے ہیں, تو یہ دوسری صورت بنے گی کہ آپ نے اس میں مدد کر دی. تو آپ دیکھیے کہ اسلام نے کتنے خوبصورت طریقے سے انسانوں کو اہمیت دی اور انسان کس طریقے سے ان ساری چیزوں کے اندر اپنی زکوٰۃ کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اگلی چیز, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اس کی حدیث پڑھتے ہیں, ان پہ اس پہ بات کریں گے. اور یہ سب سے اہم ایشو ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی جتنی اہمیت ہے شاید باقی چیزوں کے لیے تو بہت ساری آرگنائزیشن مسلم نان مسلم کام کر رہے ہیں, چیریٹیز بھی ہیں, ڈونیشنز بھی ہیں, لیکن یہ کام تو وہی کرے گا جو باقی اللہ کے راستے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور اس پہ خرچ کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, بلکہ آج کے دور میں تو مخالفت ہی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ حدیث دیکھتے ہیں. عن عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لغاز في سبيل الله. یہ ایک ہے. دوسرا اولی عامل علیہا, پھر تیسرا اولی غارم, پھر چوتھا اولی رجل اشتراہا بمالہ, اور پھر اگلا اولی رجل کان لہ جار مسکین فتصدق على المسكين فأحداها المسكين للغنيجي. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غنی آدمی کے لیے زکات حلال نہیں. غنی کون ہوتا ہے؟ جو خوشحال ہو, وہ ہی کین افورڈ ایوری تھنگ, دولت مند ہے, سب کچھ ہے. ہاں مگر پانچ صورتوں میں, یعنی فائیو ایگزمپشنز موجود ہیں کہ دولت مند شخص بھی زکات لے سکتا ہے. کون؟ نمبر ایک, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, یعنی خود کھاتا ہے پیتا ہے, جاب بھی ہے, بچوں کو بھی ٹھیک پال پوس رہا ہے, لیکن کوئی ایسا کام کر رہا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کا. جہاد کی کیا قسم ہے وہ آگے ہم ان شاء اللہ اینڈ پہ ڈسکشن کرتے ہیں, تو اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. پھر دوسرا عامل زکات کے لیے, جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ زکات کی کمیٹی جب بنے گی اس پہ جو لوگ امپلائی بن کے کام کریں گے ان کو بھی دیا جائے گا. تیسرا تاوان بھرنے کے لیے. تاوان کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی نے کہا کہ اس کو گھر کرائے پہ دے دو اور یہ میری گارنٹی ہے کہ یہ اس گھر میں سے کوئی نقصان نہیں کرے گا اور کرایہ دے گا, بالفرض آپ تھرڈ پرسن بن گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ بندہ گیا, اس نے وہاں کچھ مس یوز کیا, وہ آپ کو بھی دھوکہ دے گیا, ان کی چیزیں بھی اتار کے لے گیا, اس نے چھ ماہ کرایہ بھی نہ دیا, اب وہ ساری چٹی آپ کے اوپر پڑ گئی. اب آپ سے وہ مالک مکان لے گا, بھئی آپ نے گارنٹی لی تھی. تاوان بیسیکلی گارنٹی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ میں نے گارنٹی لی تھی, تو پھر میرے اوپر جو پیسے ہیں میں اکیلی تو نہیں دے سکوں گی بالفرض, تو پھر دوسرے لوگ زکات میں سے مدد کریں گے اور ہم سب مل کے اس گھر والے کو اس کے گھر کا کرایہ اور اس کا نقصان پورا کر دیں گے, تو اس پہ بھی زکات لگ سکتی ہے. پھر اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکات میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے. مثال دیتی ہوں کہ یہاں اسکول ہے, اب اس میں کوئی زکات کے مد میں کوئی چیز لے آتا ہے, گولڈ لے آتا ہے. مثال ہے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ میری گولڈ چین رکھ لیجئے اور اس کو آپ بیچ لیں اسکول کے لیے. اب وہ چین اصل میں تو زکات کی تھی نا, لیکن ہمارے اسکول میں آ گئی, اب ہم میں سے کوئی بھی اس کو اگر خرید لیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو پیسے دے کے لی نا. تو اس غنی کے لیے جو اپنے مال میں سے کسی غریب کو زکات میں دی گئی کوئی چیز خود خریدنا چاہے, یعنی مالک ہے گھر کی, مالکن کہہ لیجئے یا جو بھی لیڈی ہوتی ہے, اب اس نے پہلے تو اپنی کسی ماسی کو یا کسی کو کوئی گولڈ کی چیز خود دی, پھر بعد میں اس سے خریدی, یعنی اس کی کئی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں. پھر اگلی بات, اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا, کسی نے اس مسکین کو زکات میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسائے کو ہدیے کے طور پر دے دی, اسے بھی لے سکتے ہیں. مثلا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گھر کی کوئی ماسی ہے یا کوئی غریب رشتہ دار ہوتا ہے, اب اس کو کسی نے تحفے میں پیور سلک کا سوٹ دے دیا, اب وہ بہت قیمتی سوٹ ہے, اب وہ پیور سلک کا سوٹ جو ہے وہ ماسی کہتی ہے میں نے کیا پہننا ہے, شاید اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کوئی اتنا قیمتی ہے, وہ کہے یہ تو بڑا ایسا ہے میرے سے تو پھٹ جائے گا. وہ کسی موقع پہ آپ کے گھر میں تحفے میں بچی کی شادی ہے یا عید ہے, وہ کہتی باجی میرا بڑا دل چاہتا ہے میں آپ کو کوئی گفٹ دوں, تو وہ سلک کا سوٹ لا کے آپ کو تحفے میں دے دیتا ہے, پھر آپ لے سکتے ہیں. پھر آپ یہ وہم نہ کریں کہ یہ زکات میں اس کو ملا تھا یا کیسے ملا تھا. تو دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت ہے, مجھے تو اس پورے ٹاپک کو پڑھاتے ہوئے یہ فیل ہو رہا ہے خاص طور پہ اس حصے کو, کہ اسلام لوگوں کی انا کی کتنی تسکین کرتا ہے اور لوگوں کو کبھی اس چیز کا احساس نہیں دلاتا کہ تم غریب ہو اس لیے تم کٹے ہوئے ہو. اب یہ روایت تو ابو داؤد کی تھی. یہاں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں جس میں خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ, جو بھی لفظ جہاد آتا ہے ہمارے ذہنوں میں قتال آ جاتا ہے, جنگ کرنا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاد بگ ٹرم ہے, جہد سے, جہد کہتے ہیں محنت کو, ہارڈ ورک کرنا. اس کا ایک چھوٹا سا حصہ قتال ہے, ہاں وہ اس کی پیک ہے, وہ لاسٹ اسٹیج ہے پیک, کہ جب دشمن نہیں سمجھ رہا آپ کی بات, جب وہ اسلام کے نام پہ آپ کو کل کر رہا تو پھر مار دیں. لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دین کو پھیلانے سے ہوتا ہے. سمجھیے ذرا, آپ کسی کافر کو مارنے کے لیے گولی خریدنا چاہ رہے ہیں نا, رائٹ کہ رونگ؟ رائٹ. تو گولی مارنے سے پہلے اگر آپ کوئی ایک بکلٹ خرید لیں جس میں اسلام کی باتیں ہوں, اور آپ وہ تحفے میں اپنے کسی نان مسلم کو دے دیں, اگر اس نے پڑھا, اسلام کے لیے دل کھلا, مسلمان ہوا, تو کیا وہ مسلمان کے لیے گولی کھولے گا, مارے گا؟ تو جہاد کا آغاز تبلیغ سے ہوتا ہے, اور تبلیغ کا آغاز علم سے ہوتا ہے. آپ کے اوپر لے کے بات کرتی ہوں, آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ خود اچھے مسلمان بنے, پھر اپنے اسلام پر عمل کریں, پھر ہمارے عمل کو دیکھ کر دوسرے نان مسلم بھی اسلام کی طرف آئیں, یا پھر ہم اپنی زبان سے ان کو دین کا میسج دے سکیں. تو آپ کا وہ آغاز ہو گیا. یہ تو صبح اٹھ کے آپ آتے ہیں, یا آپ کا فجر کے لیے اٹھنا, یا اپنا ویکینڈ بھی چھوڑنا, یا ویک ڈیز چھوڑنا, یہ جہاد کی قسم ہے. آپ کو بہت ساروں نے روکا ہوگا لیکن آپ نہیں رکے, اب الحمدللہ آپ یہاں پہنچ چکے ہیں. تو لہٰذا یہاں سے شروع ہو کر جب یہ سارے مرحلے طے کر کر کے اخیر بات جاتی ہے دشمن کو مارنے کے لیے, تو قتال ہے. آپ پڑھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر کتنی جنگیں ہیں, اور وہ بھی آخری چند سالوں میں. 23 سال میں جو آپ نے جہاد کیا وہ کون سا تھا؟ تبلیغ کا تھا. قوم فانذر انذر رشیرتک الاقربین, اللہ کے نبی نے جو ماریں کھائیں, چوٹیں کھائیں, وہ 13 سال مکہ میں جو تھے وہ کوئی ایک گولی نہیں چلی, ایک تلوار نہیں ٹوٹی, جہاد تو تھا ہی نہیں وقتی دور میں. یہ جہاد اہم ہے, اس کی آج ضرورت ہے. اس کے اوپر زکات اگر لگتی ہے, اس پہ اگر ہمارے مال لگتے ہیں, تو انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر کفر ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ گولیاں خریدنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں آتی ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں, مثلا حج اور عمرہ. حدیث میں آتا ہے اور اس کی دلیل موجود ہے کہ جو حج کے لیے نکلا یا عمرے کے لیے نکلا, گویا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ, کیونکہ محنت ہے نا. بس آپ اس کو کہتے ہیں ایٹ موسٹ محنت, مجاہد فی سبیل اللہ. ہم سبھی اپنی زندگی میں یہ چیز لائیں, یقین کریں آپ کو یہ غم ختم ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں, آپ کا شوہر آپ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں, آپ کے بچوں کا مستقبل ہے کہ نہیں, یہ غم لگا لیں. اتنے بندے مر رہے ہیں, اتنے ایسے ہیں, اتنے بے دین ہیں, اتنے بےچارے دور ہیں, تو انشاءاللہ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر اس سے اسٹرینتھ بہت آئے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی, یعنی دین کو بلند کرنے, دین کی تیاری اور اشاعت کے جملہ کام, مثلا بہت سارے جو مکس کام ہوتے ہیں, مثلا دینی مدارس کی تعمیر, یعنی اسلامک ایسے انسٹیٹیوٹ کے اندر حصہ ڈالنا جہاں دین سکھایا جاتا ہے, ان کی دیکھ بھال, دینی کتب کی اشاعت یعنی کتابیں وغیرہ, اور تقسیم وغیرہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں آتا ہے. آپ کو اس پورے ٹیکسٹ سے لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی, جب سے مسلمانوں نے علم پر پیسہ لگانا چھوڑ دیا نا, تب سے مسلمانوں پہ دشمن غالب آ گئے. لکھ لیں, ایک دور وہ تھا کہ مسلمان سب سے زیادہ پیسہ دین پہ لگاتے تھے. ایک ماں کا نام یاد آ گیا, ربیہ, بچے کا نام بعد میں تھا. ماں تھی, چھوٹا سا بچہ تھا, باپ کسی وجہ سے دور کہیں جا رہا تھا, اس نے کچھ پیسے دیے ماں کو اشرفیوں کی صورت میں, آج کے دور میں آپ کہہ لیجیے گولڈ کوائنس, اور کہنے لگا بیوی کو کہ یہ پیسے تجھے دے کے جا رہا ہوں, اور تو نے اس کو میرے بچے کی پرورش پہ لگانا ہے. کافی لمبے سفر پہ جا رہا تھا, چلا گیا. اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا, کئی سال نہ آ سکا. اس دوران بچہ بڑا ہوا, اس کے بعد جوان ہوا. ایک دن وہ باپ واپس پلٹا, گھر آنے سے پہلے اس نے مسجد میں نماز پڑھنی چاہی. مسجد میں گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت یگ لڑکا خطبہ دے رہا ہے. اس کا خطبہ سنا, اس کا دل موہ گیا, کہنے لگا کہ کتنے خوش قسمت ماں باپ ہے جن کا یہ بچہ اس کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد فارغ ہوا, اپنے گھر میں آئے. اس دور میں اتنی موونگز نہیں ہوتی تھی, اور عورتیں اتنی خود مختار نہیں تھی کہ ادھر جگہ بدلے, بیوی ادھر ہی تھی. ناک کیا, بیوی گھر میں تھی, بیوی اس کو پہچان گئی, وہ اس کو پہچان گیا. کیا ہوا, جو بھی کوئی بات ہوئی ہوگی, تو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے نا, کیسے؟ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے, ابھی آئے گا تو تم اس کو مل لینا. تھوڑی دیر جب گزری, وہی جوان بچہ گھر میں آ گیا جس کے پیچھے یہ نماز پڑھ کے آیا تھا. تو اس نے کہا یہ تمہارا بچہ ہے. اتنا خوش ہوا, اس کو ملا, پیار کیا. خیر ایک کچھ دن گزرے, ایسے ہی جیسے بندہ باتوں میں بات کرتا ہے کہ اچھا وہ پیسے کیا ہوئے جو میں تمہیں دے گیا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ یہ تیرا بچہ, میں نے سارا پیسہ اس بچے کی تعلیم پہ لگایا, تیرے وہ پیسے اس بچے کی صورت میں ڈھل گئے. آپ سوچئے کہ اس کے لیے خوشی کا کتنا بڑا کام ہوگا. تو دین پہ لگانا اپنی ذات پہ بھی لگاتے ہیں نا. بس اگر آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں تو یہ آپ نے جہاد کیا, کیونکہ اس کے اوپر لگانے سے ہی پتا چلتا ہے کہ دین ہمیں کتنا قیمتی ہے. گھر کا صوفہ بھی $1,000 کا خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے, کیونکہ آپ کا گھر ہے. اس پہ نہیں, ہمیں چپتا ہم زیور کئی لاکھوں کا خرید لیتے ہیں. ایک میرا لئے چوڑی بھی پہنتے ہیں تو وہ بھی لاکھ سے اوپر کی ہوتی ہوگی آج کے دور میں, لیکن ہم خریدتے ہیں. تو دین کے اوپر پیسہ لگانا ہماری سچائی کی بھی دلیل ہے, اور یہ ہم انشاءاللہ ہماری باقی مالی کمی بیشیوں کو بھی دور کر دے گا کہ اللہ ہم نے دین کے اوپر استعمال کیا. پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جمع شدہ رقوم پر زکات نہیں ہے. یعنی مثال ہے کہ اسکول ہے, اب ہمارے پاس اگر یہاں کوئی زکات فنڈ ہو, اس میں کچھ پیسے ہم اس سوچ کے ساتھ جمع کر رہے ہیں کہ کوئی چیز پے کرنی ہے یا کوئی نیکسٹ چیز کوئی لینی ہے, تو وہ پیسہ جمع کیا ہوا جو اس پہ زکات نہیں دینی پڑے گی. پھر ایک اور چیز اس حدیث کے ناطے سے کہ حدیث کے چوتھے نمبر میں صرف اس شبے کو دور کیا گیا کہ غریب آدمی کو زکات میں دی گئی کوئی چیز غنی یعنی اس غریب آدمی کو زکات دینے والے کے علاوہ خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے. یہ اوپر آپ پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو کچھ اس میں اشکال ہوا تو. اور پانچویں نمبر میں اس شبے کو دور کیا گیا کہ کوئی غنی آدمی کسی غریب کو زکات میں دی گئی چیز کا غریب آدمی کی طرف سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے, ورنہ زکات کے اصل حقدار وہی تین ہیں جو کہ پہلے تھے.
ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, جہاد فی سبیل اللہ کی جمع شدہ رقوم پر زکات نہیں ہوتی, اور اللہ کے راستے میں ہم اگر ضرورت پڑے تو اپنے مال اور اس کو دے سکتے ہیں. پھر آگے دیکھیں کوئکلی, میں بس ایک آدھ منٹ میں آپ کو کال لیتی ہوں. دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکات دینی جائز ہے, کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں غنی ہو اور اس کو پاس مال ہو, لیکن سفر میں اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں رہتا, تو کیا اس کو زکات دی جا سکتی ہے؟ یہ آپ کو کوشچن پوچھ کے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ حج کے لیے سیونگ پر زکات ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو آپ اس پہ ڈالیں islamq.com پہ. تو بیسکلی جتنا جتنا تقویٰ اور ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا ہمارے اندر مال کی محبت کم ہوتی ہے. تو ویسے آسان طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جتنی بھی سیونگ ہو اس پہ انسان اپنی زکات دے کے مال کو پاک کر لے. ہاں اگر کوئی سیپریٹ اس طرح اپنی منی کو رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر کوشچنس یہ آتا ہے, تو اس کو ہم اس پہ islamq.com پہ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. کیا زکات صرف مسلمانوں کو دینی چاہیے؟ جی, اور پھر ہم نے زکات کے مصارف میں دیکھا کہ کن لوگوں کو زکات نہیں. ابھی تھوڑے ہی ہم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکات حلال ہے؟ نہیں. جی بالکل صحیح, اور اس کے لیے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ حدیث کو بھی دیکھا. اور آج کے دور میں اس کرائیٹیریا کو چیک کرنا تھوڑا سا جی میں نے بھی یہی سنا, لیکن یہ چیز یہاں بھی ہم جب مساجد کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جو بلڈنگ کی جگہ ہے یا جو بھی بلڈنگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن وغیرہ, اس کے لیے زکات نہیں اس میں دی جا سکتی. مساجد اور اس طرح دینی مدارس جو ہیں تو اس پہ زکات نہیں بلکہ صدقات دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق دے. اور اس کے لیے بار بار یہی ہے کہ ہم ضرورت پڑھنے پہ نہیں صرف اس کتاب کو پڑھیں بلکہ دو تین دفعہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا صدر ہو جائے اور ہم اس کو دوسروں کو پھر سے ایکسپلین کر سکیں. اور جب کوئی، کیونکہ اسپیشلی زکوٰۃ کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی آپ کی بات اتنی جلدی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر دلیل کے ساتھ ان کے سامنے حدیث کے ساتھ رکھ کے بات کیا کریں. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.